مولا خواہ 7 اکتوبر 2006 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام انکم ٹیکس آفس سے بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا انکم ٹیکس تیار کردہ علمی کیسٹ گھر. دیسی ٹیکسی ملنے کا پتہ نہ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدینہ صدیق پدلدی ایریا کراچی. فون نمبر 6374813.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ارتحلت الدنيا مجبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبوها ولدها أو كما قال. دنیا سکے بہت سی دنیا اسباب کے لحاظ سے بھی فقیر ہے, لیکن پاکستان کا صدر اور ایک کروڑ چلانے والا اور اس ادارے کا افسر اور اس کے باہر چھابڑی لگانے والا, یہ دونوں ایک مشکل کے گرفتار ہیں کہ ان کے پاس زندگی تھوڑی ہے. خواہشات ایک ایسا لامحدود سمندر ہے اور اس میں اتنی بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں کہ ہزاروں برس زندگی بھی ہو پھر بھی اندر کے جذبے نہ ختم ہوں گے نہ کم ہوں گے. لیکن انسان آ کر بے بس ہو جاتا ہے جب اپنے سامنے صرف چند صبحیں اور چند شامیں دیکھتا ہے اور پھر چپ کر کے اوروں کے حوالے کر کے جا کے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے. تو یہ کیا زندگی ہے, یہ کیا انجام ہے, یہ ایسے صاف ستھرے دفتر شفاف شیشے لگے ہوئے اور یا ایک دم کیڑوں کا گھر, وحشت کا گھر, ظلمت کا گھر. کون جاتا ہے سر؟ جس اولاد کو گود میں پالا ہوتا ہے جن کے لیے کتنے کی اولادوں کے منہ سے نوالے چھینے ہوتے ہیں, وہی قبر پہ پانی ڈالنے بھی نہیں جاتا. کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان ہے, دن کو بھی جہاں سب کی سیاہی کا سما ہے, کیا کہیں گے آرام رہے نور جہاں ہے. نور جہاں کیا پکایا اور کیسی تھا وہ ٹوٹا سا مکان. میں 64 میں لاہور پہ میں آیا تھا سنت ماڈل اسکول, پھر گورنمنٹ کالج, پھر وہاں سے سب لوگ چلا گیا, مدرسے میں چلا گیا. تو میں نے وہ ٹوٹا سا مکان دیکھا ہوا ہے. یہ تو بعد میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا حکومت نے, لیکن کہنے والے نے جو کہا تھا نا ٹوٹا سا مکان ہے, میں نے وہ دیکھا ہے. لیکن اس وقت میری نظر عبرت کی نہیں تھی, صرف تاریخی مکان دیکھنے کی تھی. اگر نظر صحیح نہ ہو تو عبرت کے نمونے دیکھ کر بھی انسان اندھا رہتا ہے, اسے کچھ نہیں سن دکھائی دیتا. آہو بکا بھی اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی جب سننے کا اینگل خراب ہو چکا ہو. تو ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اور مسئلہ صرف موت تک کا نہیں ہے, موت کے بعد ایک زندگی ہے. اگر ہم ان لوگوں میں سے ہوتے جن کی قرآن تعبیر کرتا ہے, خود قرآن بتاتا ہے, تو بہت سی دنیا بہت سے مرے بندے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ہائی ہاتھ لینا تو آدم کچھ نہیں ہے موت کے بعد, سب فراڈ ہے. جیسے قرآن بتا رہا حیات دنیا نموت یا نخیا وما نحن بمبعوثین, آئے ہیں مر جائیں گے کہانی ختم ہو جائے گی, کوئی پوچھنے والا نہیں. لہذا چلو جیسے بے لگام گھوڑا چلتا ہے, چلو جیسے کٹی پتنگ ہوتی ہے اس کی کوئی منزل نہیں جگر کو ہوا چلی آوارا بادل کی طرح. تو ایک بہت بڑا طبقہ اس کا قائل ہے, آج بھی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں, اگر سے ہم گنہگار بھی ہیں قاتل بھی ہیں, لیکن اتنا اللہ نے ہمیں نہیں گرنے دیا کہ ہم اللہ کو انکار کر دیں, رسالت کا انکار کر دیں اور ہم موت کے بعد کی جنت اور جہنم اور حساب کتاب کا انکار کر دیں. ہم بھولے ضرور ہیں, منکر نہیں ہیں. کبھی تو خیال آتا ہی ہے کتنے کوئی آدمی غافل ہو گئے یار مر جانا ہے کچھ کر لیتے تو اچھا تھا. شاید ہو کوئی ایسا پتھر دل ہو جس کو یہ خیال نہ آتا ہو. پر میں مجھے 30-35 سال ہو گئے تبلیغ میں پھرتے ہوئے, جن لوگوں کا ظاہر یوں نظر آتا ہے کہ یہ تو کافر ہی ہیں ان کے اندر میں بھی ایمان کی شمع جلتی میں نے دیکھی. یہ ایمان عجیب چیز ہے, یہ نہیں جاتا کہیں نہ کہیں جگہ. ہم اس کو بڑے دھکے دیتے ہیں, کبھی جھوٹ بول کے, کبھی ظلم کر کے, کبھی نماز چھوڑ کے, کبھی روزہ چھوڑ کے, کبھی کسی کا حق مار کے, کبھی شراب پی کے, کبھی جمع کر کے, کبھی موسیقی کی میچ لیں گے. سارے کام ایمان کو دھکا دینے والے ہیں. پر وہ بھی کوئی ایسا ہی پکڑا ہے کہ اپنی جگہ بنائے ہی رکھتا ہے. اس مالک عظیم کا احسان ہے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ایمان کا خزانہ اندر میں کہیں نہ کہیں ضرور رکھتا ہے. تو جب کبھی عبرت کی آنکھ کھلے, جب کبھی سویا ہوا دل بیدار ہو, تو سرمایہ موجود ہو, لینا نہ پڑے. اب اس محدود زندگی میں, ادھر زندگی محدود ہے, ادھر مسائل بے شمار ہیں, اگر موت کے بعد کی لامحدود زندگی ہے, دوسری طرف جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا اللہ میرے بارے میں جو ایکس رے کر کے مجھے بتاتا ہے قرآن سے, وہ بڑا عجیب و غریب ہے. کہ میرا اللہ مجھے کہتا ہے وکان الانسان عجولا, اے میرے بندے تم بڑے جلد باز ہو. تو جلد باز آدمی کے فیصلے تو بڑے اونچ اونچ ہوتے ہیں. پھر میرا اللہ مجھے کہتا ہے وکان الانسان قصورا, میرے بندے تم بخیل بھی بہت زیادہ ہو. پھر میرا اللہ مجھے کہتا ہے وکان الانسان اکثر شیئن جدلا, میرے بندے تم غصے میں بالکل ہی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, آؤٹ ہی ہو جاتے ہو. پھر میرا اللہ کہتا ہے وکان الانسان کفورا, میرے بندے تم نہ شکر بھی بڑے ہو, ذرا سا سو بھی لگا دوں تو میرے سارے احسان بھول کے میرے گلے شروع کر دیتے ہو. اب یہ وہ انالیسز ہے جو میں اپنی ریسرچ سے نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں. یہ کہنے والا اللہ ہے اور لکھا ہوا قرآن میں ہے, صرف ترجمہ کے لیے میری زبان حرکت میں آئی ہے. آپ جس کرسی پر ہیں, میں جس منبر پر ہوں, صدر پاکستان جس محل میں ہے, اور دنیا کی سب پتا کرنے والے فاتحین جن چوٹیوں پر ہیں, ان سب پر یہ تعبیر اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ ہر انسان عجولا جلد باز ہے, قطورا بخیل ہے, کفورا ناشکرا ہے, اکثر شیئن جدلا غصے میں آؤٹ ہونے والا ہے, ہلوعا بے صبر ہے, جزوعا ذرا سی تکلیف سے ہائے ہائے کرنے والا ہے, منوعا ذرا اقتدار دے دوں تو اکڑ میں زمین سے اوپر اٹھنے والا ہے, اور ذرا سا ٹھوکر لگا دوں تو سیئوس قنوط, ایک دم پھر پیشاب کی جھاگ کی طرح بیٹھنے والا بھی ہے, اور انتہائی مایوسیوں کے اندھیروں میں گم ہونے والا بھی ہے, اور انتہائی ناشکری پر اترنے والا بھی ہے, اور تھوڑا سا اقتدار دے دوں تو انہو لفرحن فخور, پھر ایک دم تکبر میں آ جاتا ہے, اوقات بھول جاتا ہے, ہستی حیثیت بھول جاتا ہے, اقتدار بھی بھولتا ہے, انتہا بھی بھولتا ہے. محلد بن ابی صفرا عراق کا بڑا جابر گورنر گزرا, یزید بن محلد بن ابی صفرا, محلد تو بہت بڑے فاتح تھے اسلام میں, ان کا بیٹا یزید بن محلد, تو وہ بازار میں گزر رہا تھا اور بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا. آج کل کی حکومتیں تو ویسے ہی مانگی ٹانگی کی ہیں نا, کہ ووٹ دے دو مجھے بادشاہ بنا دو. یہ بھی کوئی حکمران ہے, ان کو کیا حکمران کہنا, یہ آپ کی نوکریاں یہ کون سی عہدے ہیں, ریٹائر چلو جی ریٹائر, پھرتے ہیں حقار میر کوئی پوچھتا نہیں, اس عاشقی میں عزت استعداد دی گئی. سر سر جب آپ لوگ سنتے ہو نا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے, جب وہ عہدہ ہٹتا ہے نا پھر چاندن پھر 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 ایک دم سامنے کالی رات ہوتی ہے, پھر دھکے ہوتے ہیں دھکے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, کبھی ریٹائر ہو رہے ہیں, کبھی ووٹوں میں ہار رہے ہیں, تو وہ تو بادشاہ تھے, تو بڑا اکڑ کے جا رہا. تو مالک ابن دینار نے کہا انسانوں کی طرح چل، اپنی حیثیت کو پہچان. عام آدمی کا اس وقت میں کسی گورنر کو ٹوک دینا کوئی آسان کام، یہاں تو جلسے جلوس نکلتے رہتے ہیں. تو اسے اور بگولا ہو، یعنی کہ اول ان کا عارف نہیں لگتا ہے، تو مجھے پہچانتا نہیں میں کون ہوں. کہنے لگے ہاں جانتا ہوں تمہیں، تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں. وہ اور زیادہ حیران ہے، انعام آپ کو وٹامن کا، جتنا تم اپنے آپ کو جانتے ہو میں اس سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں. ان کا کہا کیسا؟ تو کیسے؟ کرنا اول کا نطفہ، تیری ابتدا ایک نطفہ ہے، گندہ پانی. الم یکو نطفہ من منی یمنا ثم کان علقہ فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى. تمہیں یاد نہیں جب اللہ تمہیں بتا رہا تھا تم ایک گندے پانی تھے. وہ جوفت ممکن، اور چند دن گزرنے دو، جب تیری جان نکلے گی تو تو ایک بدبودار لاش ہوگا. اور ابتدا میں نطفت نجسہ ایک ناپاک پانی ہو، انتہا میں ایک بدبودار بدبودار سڑ جانے والی لاش ہو. وبینہما تحمل القبر، پر اس ابتدا اور انتہا کے درمیان ہر وقت تو اپنے پیٹ میں بہت سارا پہانا اٹھائے پھرتا ہے اور پیشاب اٹھائے پھر. ہم پرفیوم لگاتے ہیں اپنے اندر کی گندگیاں بھول جاتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی غلطیاں بھول جاتے ہیں. تو جب اس میں نے تھوڑا سا آپریشن کیا تو اس زمانے کا بگڑا ہوا بھی آج سے بڑا اچھا سے اچھا ہوتا تھا. تو ایک دم اس کا سر ندامت سے جھکا، کہنے لگا عرفتنی حقا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے. میں بھی اپنے آپ کو بھولا ہوا تھا، اللہ تیرا بھلا کرے تو نے مجھے اپنا آپ یاد دلا دیا. اب یہ ہماری کمزوریاں ہیں جن کو قرآن ذکر کرتا ہے کہ تمہارے اندر جلد بازی بھی ہے، نہ شکری بھی ہے، غصہ بھی ہے، انتقام بھی ہے. پھر اس کے ساتھ ایک چیز اور ملاؤ جو سب سے زیادہ پریشان کن ہے، وہ ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے. اب تھوڑے علم کے ساتھ زندگی کیسے بسر؟ ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں. یہ دنیا کے بڑے بیوقوفانہ جملے ہیں، ہمیں سب پتا ہے ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بڑے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. کیسے بیوقوفی کے جملے ہیں؟ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. میرے بندو، وہ انجینئرنگ ہو، وہ قرآن ہو، وہ حدیث ہو، وہ شریعت ہو، وہ کائنات ہو، تمہارے پاس بہت تھوڑا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس کائنات میں ایک جز ہیں، جز، اور یہ کل ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ 9 ماہ ایسا ہے جز بن کے، وہ 9 سال رہے یا 90 سال رہے، وہ ماں کے حقائق کا ادراک نہیں کر سکتا کہ ماں نے اس پر گھیرا ڈالا. اس کے گھیرے میں باہر آئے گا تو اسے حقائق کا پتا چلے. ہم اس کائنات میں اتنا چھوٹا جز ہیں کہ اتنی بڑی کائنات اگر ہم اس سے باہر نکل جائیں اور اپنی زمین کو دیکھنا چاہیں، تارک زمین کو نہیں، اس صرف زمین کو، لاہور بھی نظر نہیں آئے گا، صرف زمین کو دیکھنا چاہیں، تو ایسی ہمیں دوربین چاہیے جو کسی چیز کو 50 ارب گنا بڑا کر کے دکھائے. یہ ابھی تک نہیں بن سکی، آگے پتا نہیں کوئی بنا لے، ابھی تک نہیں بن سکی. صرف اس زمین کو دیکھنے کے لیے باہر نکل کر، باہر نکلنے سے میری کیا مراد ہے؟ 1980 میں ایک ناسا والے رسالہ میں نکالتے ہیں پلین روٹ، تو 1980 جنوری کے شمارے میں ایک رپورٹ لکھی ہوئی تھی. یہ سچ اور جھوٹ ان کی گردن پر ہے، میں صرف پڑھ کے نکل کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس میں جو یہ ستارے گردش کر رہے ہیں ان کو اگر صرف گنا جائے، آپ لوگ تو گنتے رہتے ہیں نا، اتنے ہزار، اتنے کروڑ، اتنے ارب، ابھی بتا رہے تھے 36 ارب سے 40 ارب ہیں ایسے کٹھے ہو گئے. تو بقول ان کے، بات ان کی ہے، میں ناقل ہوں، میں آپ کو رسالہ بھی بتا دیا، سن بھی بتا دیا، مہینہ بھی بتا دیا، جس کو ارادہ وہاں پڑھ لے. اگر اس کائنات میں بکھرے ہوئے ستاروں کو صرف گنا جائے، صرف گنا جائے، کافی تو نہیں کی جائے، گنا جائے 1 2 3 4 5 6 تو ظلمی کے لیے 300 خرب سال کی ضرورت ہے. ظلمی کے لیے 300 خرب سال. چلیے عرب سے چھٹ ہو جاتا ہے. 300 خرب سال صرف اس کو ظلمی میں لگ جائیں. تو اب اس میں آپ اپنی زمین کو دیکھیں اس کی کیا حیثیت ہے. ہمارا نظام شمسی 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے. سب سے جو آخری سیارہ ہے پلوٹو, وہ ہمارے سورج سے 7.5 ارب میل کے فاصلے پر ہے. وہ سورج کے گرد 7.5 ارب میل کے دائرے میں گھومتا ہے. ہماری زمین سورج کے گرد 19 کروڑ میل کا دائرہ بناتی ہے. یہ جو ہمارا نظام شمسی ہے جو 7.5 ارب میل میں ہے اور اس میں کئی ارب اور چھوٹے چھوٹے سیارے ہیں. ہمارے اس کائنات میں ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں سیارے دیکھے جا چکے ہیں کہ اگر اس پورے نظام شمسی کو اٹھا کر کسی ایک سیارے میں رکھا جائے تو اس کے کسی کونے میں آ جائے گا. کسی کونے میں ایسے 50 نظام شمسی ایک سیارے میں رکھے جا سکتے ہیں. اس کائنات کی وسعت بتا رہا ہوں. یہ ساری آپ کو فلکیات والوں کی باتیں بتا رہا ہوں, لہٰذا ماننا نہ ماننا یہ کوئی ایمان کا حصہ نہیں, لیکن یہ بھی ایک علم ہے. یوں اس کا مذاق اڑانا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ سب لوگ دیکھ کے بتا رہے ہیں. اب اس میں ہماری زمین ایک انڈے کے برابر بھی نہیں آتی, ٹیبل ٹینس کے گیم کے برابر آتی. اس کو دیکھنے کے لیے کائنات کی وسعت آپ کو بتائی, اس سے باہر نکل کر میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا گیند نظر آئے گا, اس میں بر اعظم نہیں نظر آئیں گے. جیسے ہماری زمین کے ایٹم میں کتنی طاقت ہے نظر نہیں آتا. 1 سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہے. تو ساری کائنات کا ایٹم انسان ہے. جب یہ پھٹتا ہے برائی کے ساتھ تو کائنات زیر و زبر ہو جاتی ہے. جب یہ پھٹتا ہے اچھائی کے ساتھ تو فرشتے بھی سروں کے نیچے آ کے پر دکھاتے ہیں. قیامت کیا ہے؟ جب جگت کا ماحول پھٹا تو آسمان پھٹ گیا, وہی دل کا وہ بن سفرت ستارے ٹوٹ گئے, جگت شمس کنورت چاند سورج اندھا ہو گیا, وہی دن نجوم قدرت ستارے مند پڑ گئے, وإذا الجبال سيرت پہاڑ ریت بن گئے, وإذا العشار عطلت جانوروں کا مالک کوئی نہ رہا, وإذا الوحوش حشرت جنگلی جانور بھاگ کے لاہور کو دوڑے, لاہور کو دوڑانا شروع ہو گئے. یہ اللہ قیامت کا نقشہ کھینچ رہا ہے. إذا السماء انشقت آسمان پھٹنے لگا, وإذا الأرض مدت زمین پھیلنے لگی, وألقت ما فيها وتخلت اور اندر باہر باہر اندر جانے لگا, وأذنت لربها وحقت آج اللہ کے رب کے سامنے یہ جھک چکی ہے. إذا زلزلت الأرض زلزالها جو زمین تھرتھرا رہی ہے, وأخرجت الأرض أثقالها اور آج اندر کا باہر آ رہا ہے, وقال الإنسان ما لها انسان پریشان ہے کہ اسے کیا ہو گیا ہے. یہ قرآن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں. يومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء يومئذ واهية آسمان لیران لیران ہو جائے گا, پہاڑ ریت بن جائیں گے, سمندر میں آگ لگے گی. یہ کیا ہوا ہے؟ انسان کا ایٹم تخریب کاری کے ساتھ پھٹا ہے. قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی. کتنا گندا مسلمان ہو. آج کا مسلمان اذان بھی سنتا ہے, کبھی نہ کبھی نماز بھی پڑھتا ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ یوں کہیں گے ہمارے باپ دادا کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ, ہمیں مطلب کا تو کوئی پتہ نہیں پر ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اس پر بھی اللہ دنیا کو قائم رکھے گا. قیامت نہیں آئے گی. جس دن یہ کہنے والے مر جائیں گے مٹ جائیں گے وہ ایک دم ہوگا. سورج مغرب سے نکلے 3 رات کے برابر رات ہوگی. لوگ سو سو کے اٹھیں گے, پھر خوف زدہ, پھر وحشت زدہ, پھر چیخو پکار. 72 گھنٹے کے بعد 36 گھنٹے 12 12 3 36 گھنٹے کے بعد مغرب سے سورج نکلے گا. جیسے تھے یاد جھک کیوں گئی ہے پہلا میری مہلت ختم ہونے کا وقت آ گیا. جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. کافر کافر مومن مومن. اس کے چند دنوں مہینوں کے اندر سب مسلمان ایک دم مریں. آج مرا ایک کل ایسا نہیں, ایک دم 1000 مرے, 10,000 مرے, 2,000 مرے, ایسے تک جیسے وبا پھیلتی مر جائیں گے. کیونکہ صرف وہ رہ جائیں گے جو کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں ہے. پھر وہ ایسے زنا کریں گے سڑکوں پر جیسے گدھا اور گدھی مل جاتے ہیں, کتا اور کتی مل جاتے ہیں. تو ایک دم اللہ تعالیٰ او ہو کیا بدنصیب وہ لوگ ہوں گے. ایسی صبح نمودار ہوگی اور ایسے ہی ہوا ہوگی اور ایسے ہی چاندنا ہوگا اور ایسے ہی دفتر میں رونق ہو چکی ہوگی اور سارے بازار بھرپور کردار ادا کر رہے ہوں گے کہ ایک دم ایک آواز آئے جو لوگوں کو کھینچ لے گی اپنی طرف. اور پھر کیا ہوگا مت القبرا, وہ آواز خوفناک دھماکے میں بدلے گی, تو ماؤں کے حمل گر جائیں گے. تب کل کے حمل ہم رہا لوگ سب ہے لکل مرد اپنا اما اور بات ماں ابھی بچے کو دودھ پلا رہی ہے, اس کو لاڈ لڑا رہی ہے, کبھی اس چھاتی پہ لگا رہی ہے, کبھی اس چھاتی پہ لگا رہی ہے. ایک دم جب وہ آواز آئے گی تو اپنے بچے کو یوں اٹھا کے پھینکیں گے جیسے ربی کی ٹوکری کو پھینکا جاتا ہے, یہ مر جائے میں بچ جاؤں. اور ساری کائنات تھر تھرائے گی, کپ کپائے گی, اور اللہ زمین بھی توڑ دے گا, آسمان بھی توڑ دے گا, انسان بھی مار دے گا, جنات بھی مار دے گا. یہ کیا ہوا ہے, انسانی ایٹم تخریب کاری کے ساتھ پھٹا, جیسے ہیروشیما پر اور ناگاساکی پر وہ تخریب کاری کے ساتھ پھٹا, 6000 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر چلا گیا اور کئی لاکھ آدمی چند منٹوں میں لکھ میں اجل بن گئے. لیکن آج ایسا بم پھٹا ہے کہ زمین کا ہمالیہ پہاڑ بھی روئی بنے, سمندروں میں آگ لگے, سات آسمان زیر و زبر ہو کر فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی. انسانی ایٹم پھٹ گیا ہے, انسان کائنات کے لیے ایٹم ہے. اس ایٹم سے ہم اپنے ایٹم کی اہمیت سمجھنے, جب یہ تعمیر میں پھٹتا ہے تو کتنے کام چلتے ہیں, جب یہ تقریب میں پھٹتا ہے تو کتنے انسان مرتے ہیں. جب انسان سارے کے سارے تقریب والے ہو جائیں گے تو اللہ آسمان تک ساری مخلوق کو موت دے دے گا. جب اللہ کا اعلان ہوگا جبریل مر جائے, میکائیل مر جائے, تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھے گا اور عرض کرے گا یا اللہ ایموت جبریل و میکائیل, یا اللہ کہ تو جبریل کو بھی مار دے گا, میکائیل کو بھی مار دے گا, یا اللہ ان کو تو بچاؤ. تو اللہ تعالیٰ کہے گا خاموش رہو, فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی, میرے عرش کے نیچے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا, سب مریں گے. پھر جو سور پھونک رہا ہوگا اسرافیل لگے گا اس کو بھی موت آ جائے, اور سورج کے ہاتھوں سے گرے گا ایسے عرش کے ساتھ جا کے لگ جائے گا, پھر وہ گرے گا. اب اوپر اللہ, نیچے موت کا فرشتہ. پھر اللہ پوچھے گا شان بے نیازی سے کون باقی ہے, تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی, اسے پتہ چل جائے گا میری باری آ گئی ہے. وہ کہے گا یا اللہ اوپر تو باقی ہے, نیچے تیرا بندہ غلام باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا موت مر جا خلقا من خلقی, تو بھی میری ایک مخلوق ہے. سب کو نپا کر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیأتی, کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آؤ. سناٹا ہے, انسان کا ایٹم تقریب کاری میں جو پھٹا آسمان بھی لے اڑا, فرشتوں کو بھی موت دے دی. اور یہی ایٹم جب تعمیر میں پھٹتا ہے تو فرشتے پروں کو نیچے پر بچھاتے ہیں, جنت کے دروازے کھلتے ہیں, زمین مسخر ہوتی ہے, عزتیں ان کے در پر آ کر دستک دیتی ہیں, اور دنیا کے اور آخرت کے خزانے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیتا ہے, اور اپنی رضا کا پروانہ انہیں عطا فرماتا ہے, اور ان کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں ان کو ایسی بارش فرماتا ہے کہ ان کی گیارہ گیارہ پشتوں بھی اس کو اٹھاتی رہیں کھاتی رہیں تو وہ ختم نہ ہونے پائیں. انسان ایک ایسا چھوٹا سا وجود ہے جو اپنی ذات میں ناقابل دید ہے, کائنات سے باہر نکل کے دیکھو, لیکن یہ ایڈم کی طرح طاقتور ہے. تو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہارے پاس علم تھوڑا نہ ہو تو کیا ہو, کہ میری حیثیت تو کائنات میں ایٹم کے برابر بھی نہیں, تو میں اس کائنات کو کیسے سمجھوں. آئنسٹائن نے یہ کہا تھا کہ اس دنیا کے حقائق کو سمجھنا ناممکن ہے, کیونکہ ہم اس کے اندر رہتے ہیں. اسے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس سے باہر نکلا جائے, جہاں نہ زمان ہو نہ مکان ہو. کوئی مجھے وہاں پہنچا دے, مطلب کوئی مجھے وہاں پہنچا دے جہاں نہ زمانہ ہو نہ مکان ہو, پھر میں ساری کائنات کے بارے میں صحیح رائے دے سکتا ہوں. مجھے تو زمان اور مکان میں خود باندھا ہوا ہے, میں اس کے بارے میں صحیح رائے کیا دے سکتا ہوں. تو یہ میرے بھائیو ہماری چند مجبوریاں ہیں. ادھر مسائل دنیا کے بھی ہیں آخرت کے بھی ہیں, ادھر علم تھوڑا ہے, ادھر جلد بازی ہے, ادھر باہر نقشہ نقشی کا دور ہے. ساری دنیا کے انسان دولت کی دیوی کی پوجا پر آئے ہوئے ہیں, اور پیسہ ہی معبود بن چکا ہے, اور دنیا کی عزت ہی معبود بن چکی ہے. سعید انور نے 3 دن جب میرے ساتھ لگائے 2001 میں پہلی دفعہ, تو میں نے پوچھا کیا فائدہ ہوا, یہ بڑا محنت طلب کام ہے, یہ جو تبلیغ کا کام ہے جو اسی کو سیکھنے کی محنت ہے. تو ہم کیونکہ کم علم والے ہیں, ہمیں صحیح علم والے تک جانا پڑے گا. ہم کمزور ہیں, ہمیں طاقتور تک پہنچنا ہوگا. ہماری حسرتیں اندر ہی دم توڑ کے مر جاتی ہیں. ہمیں اس کا علاج کسی سے پوچھنا ہوگا تو اس کائنات میں سب سے بڑا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. آپ اپنی آنکھوں سے آگے بھی دیکھتے تھے, پیچھے بھی دیکھتے تھے. کچھ لوگوں نے نماز میں آگے پیچھے حرکت کی, آپ نے کہا تم لوگ نماز کیوں خراب کرتے ہو, میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے بھی دیکھتا ہوں. جن حالات سے ہم علم لیتے ہیں, آنکھ سے علم آتا ہے, کانوں سے علم آتا ہے, سوچ سے علم آتا ہے, محسوس کرنے سے, لمس سے علم آتا ہے. یہ ہوا کے پنکھے ہیں جو ہمارے علم کا ذریعہ ہیں, لیکن یہ بڑے ناقص ہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, یہ ادھر کون بھائی بیٹھے ہیں مجھے نہیں پتا ہے, میرے زیادہ نظر میری سامنے, میں ابھی تک ان کو نہیں, میں ان کو اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ دو نوجوان دس ہیں. تو ہمارا دیکھنا بڑا ناقص ہے. پھر میں اکیلا بول رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, یہاں چار آدمی بولنا شروع کرے آپ کو ایک کی بھی نہیں سنائی دے. تمہارا سننا بھی ناقص ہے, پھر ہماری سوچ ناقص ہے. ہم ایک وقت میں ایک چیز سوچتے ہیں, دوسری نہیں سوچ سکتے.
دوسری سوچنا شروع کریں تو پہلی بھی غلط ہو جاتی ہے, پہلی بھی خراب ہے. ہم ایک وقت میں ایک مضمون لکھتے ہیں, ایک وقت میں دو مضمون اکٹھے ہمارے قلم سے نکل نہیں سکتے. ہمارے علم حاصل کرنے کے ذرائع بڑے ناقص ہیں. ہمارا نبی, آپ نے کہا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں, اور یہ ابھی تھوڑی طاقت ہے, اس سے بڑی طاقت. آپ نماز پڑھا رہے تھے مصلے پر, آگے
تمہارا سننا بھی ناقص ہے, پھر ہماری سوچ ناقص ہے. ہم ایک وقت میں ایک چیز سوچتے ہیں, دوسری نہیں سوچ سکتے.
دوسری سوچنا شروع کریں تو پہلی بھی غلط ہو جاتی ہے, پہلی بھی خراب ہے. ہم ایک وقت میں ایک مضمون لکھتے ہیں, ایک وقت میں دو مضمون اکٹھے ہمارے قلم سے نکل نہیں سکتے. ہمارے علم حاصل کرنے کے ذرائع بڑے ناقص ہیں. ہمارا نبی, آپ نے کہا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں, اور یہ ابھی تھوڑی طاقت ہے, اس سے بڑی طاقت. آپ نماز پڑھا رہے تھے مصلے پر, آگے ہو گیا. اگلی سب والوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی آگے ہو گئے, تو تھوڑی دیر بعد پیچھے ہو گئے. جب سلام پھیرا تو یہ پہلی سب والوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا, پہلے تو کبھی نہیں کیا. تو آپ نے کہا مجھے جنت نظر آ رہی تھی تو میں آگے ہو گیا. جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر شروع ہوتی ہے, اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر لگتی ہے, اور ہماری نظر اس نیلے رنگ پر جا کر ختم ہو جاتی ہے. نیلا رنگ ہے روشنی کا, نہ کہ آسمان. ہماری نظر نیلے رنگ پہ جا کر ختم ہو جاتی ہے, اور آپ کے میرے نبی کی نظر سات آسمان کو چیر کر جنت کو دیکھ رہے ہیں. ان آنکھوں سے, دل کی آنکھوں سے نہیں, چہرے کی آنکھوں سے جنت. آپ نے کہا پھر مجھے دوزخ نظر آئی تو میں پیچھے ہٹ گیا. یہ آپ کی نظر ہے, وہی ایسی لطیف آواز ہے کہ ساری دنیا کے حساس آلات کٹھے کرو اب وہ آواز نہیں سن سکتے. ہمارے نبی وہی کی آواز کو سن بھی رہے ہیں, نقل بھی کر رہے ہیں, سیکھی ہوئی ہیں. ہمارے نبی کا علم کیا ہے؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى. تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے اپنے بندے کو کیا علم عطا کیا ہے. ما أوحى لا محدود, میری ذات کے لحاظ سے محدود, اللہ کی ذات کے لحاظ سے کتنا ہے کہ تم اندازہ نہیں کر سکتے ہو, علم کامل بتا رہا ہوں. پر ذرف کتنا طاقتور ہے اور دل کتنا مضبوط ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک تجلی پڑی, سات آسمان کو پار کر کے تور پر, اور تور سے موسیٰ علیہ السلام پر ریفلیکشن ہے, سوری نہیں ہے, 40 دن روشنی ہے. خر موسیٰ صاعقہ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقہ. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام گرے, 40 دن روشنی آیا اور یہاں اٹھایا گیا. جبریل آئے, یا رسول اللہ آسمان پہ تو ساری تیاریاں ہو چکی ہیں, آپ کو استقبال کی, تو آپ کو خلائی لباس نہیں پہننا. خلائی لباس کیا ہے؟ کہ ہمارے اوپر جو ہوا کا دباؤ ہے نا, وہ اس کو ہمارے اوپر برقرار رکھنے کے لیے خلائی لباس ہوتا ہے. کیونکہ میرے اوپر, آپ کے اوپر اس وقت 280 من ہوا کا پریشر ہے, اور میرے جسم میں ایک ایسا سسٹم ہے جس نے اس پریشر کو روکا ہوا ہے. جب میں خلا میں چلا جاتا ہوں تو ہوا اٹھ جاتی ہے, تو پریشر میرے اوپر سے جب ریلیز ہوتا ہے تو میں خود بم بم پہ پھٹ جاتا ہوں. جب پریشر میرے اوپر سے ہٹتا ہے تو میرا اپنا وجود ایک بم کی طرح پھٹتا ہے. ہم نے نیو یارک میں مچھلی دیکھی, اس کے ساتھ ایک آلہ لگا ہوا تھا, تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ایک یہ ہم نے سمندر کی تہ سے پکڑی ہے, تو اس کے اندر ہم نے وہ پریشر بنایا ہوا ہے مصنوعی طور پر جس کے اندر اس کا جسم سلامت رہے. اگر یہ پریشر ریلیز کر دیا جائے گا تو یہ مچھلی سے پھٹ جائے گی. اس لیے خلائی لباس بنایا جاتا ہے, تو جب خلا میں میں چلا جاؤں تو میرا جسم دم نہ بنے. میرے آپ کے نبی نے کرتا پہنا تھا اور تہمت تھا, اسی کرتے تہمت میں اٹھایا گیا. حکیم نے لیٹا کے آپریشن, میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے, میں ضرور سرجریاں اس سے مجھے بھی کبھی کبھی دکھا دیتا ہے, اس کا خوفناک منظر ہوتا ہے. تو آپ کی سرجری ہوئی ہے ہارٹ, اوپن ہارٹ سرجری, نہ بے ہوش کیا گیا نہ مشین پہ ڈالا گیا, یوں جبریل نے انگلی لگائی, سینہ پھٹ گیا, خون کا قطرہ نہیں بہا, دل باہر نکالا. ہارٹ سرجری میں دل باہر نہیں نکالتے, زمین ہوتا ہے, صرف رگوں پر وہ چٹنیاں لگا کے رگوں کو پکڑتے ہیں اس پر وہ گرافٹنگ کرنے کے لیے. تو دل ظاہر آ گیا اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنے دل کو دیکھ رہے ہیں کہ جبریل کے ہاتھ میں دل ہے, پھر اس نے آگے زمزم میں ڈال کے اس کو دھویا ہے, پھر اس کو چیرا ہے, پھر ایک جنت میں سے آیا ہوا عرشوں سے لائے تھے بہت بہت خیال, اس میں نور تھا, وہ سارا نور اس میں ڈالا گیا, پھر اس کو بند کیا گیا, پھر آپ کے دل میں فٹ, دل کی جگہ پہ فٹ کیا گیا, پھر بند کیا گیا. تو یہاں ذرا بھی نشان نہ تھا کہ کوئی سرجری ہوئی ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے. پھر وہاں سے اٹھایا ہے بیت المقدس, وہاں براک بھی چھوڑ دیا. براک کیونکہ دنیا اسباب کی دنیا ہے تو سواری استعمال کی گئی, جب عالم آخرت میں گئے تو وہ قدرت کا جہان ہے, سواری ساتھ نہیں گئی, سواری ادھر بنی رہی اور آپ اللہ کی قدرت کے ساتھ چڑھیں گے. کیسے چڑھیں گے یہ علم ہمارے پاس نہیں پہنچا, لیکن ہے, ہوا ہے, پہنچیں گے. اور اسی طرح سہمت کے ساتھ پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان پار کروائے ہیں. اور پھر صبح کوئی منتہا کہ جب جبریل کا بھی میرا بھی آخر اسٹاف آگے, میرے پاس پاسپورٹ کوئی نہیں ہے, اب پر سرجن میں اگن تو نہیں آتا ہے, آپ جانے آپ کا رب. پھر وہاں سے آپ کی پرواز کیوں کر ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے اللہ ہی جانتا ہے. پھر عرش کے دروازے کھلے ہیں, پھر عرش کے اوپر 70,000 نور تار نور کے پردے ہیں, پھر وہ اٹھائے گئے ہیں, اور پھر میرے رب نے اپنے بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا, السلام علیکم ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. اے میرے حبیب, تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا ہے. یہ ہے علم والا, یہ علم والا ہے. ہمیں یہ غلط تقسیم نے نا نادان بنا لیا, ہم اپنے نبی کی عظمت اور علم کو سمجھتے نہیں کتنی طاقت ہے. تو اب اللہ سامنے ہے اور اللہ کی تجلیات براہ راست سینے پر وارد ہو رہی ہیں, اور ہم کلام بھی ہیں, گفتگو بھی ہے, ہوش بھی سلامت ہیں, حواس بھی سلامت ہیں. یہ اتنی بڑی ہستی ہے جو اللہ کی تجلیات ساری ہضم کر جائے اور ہوش و حواس سلامت رہیں, ہم تو تھوڑی سی لائف نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ کا نور ہے جو سیدھا اتر رہا ہے اور اللہ کا محبوب اسے برداشت کر رہا ہے. یہ اتنی لمبی پرواز ہے اور اتنی بڑی ذات کے سامنے مقام ہے, قیام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اعزاز اور علم ہے جو اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو آپ نے فرمایا, یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا ہوگا, میں طریقہ لایا ہوں, میرے پاس حل ہے, میرے پاس علاج ہے. جو تم سمجھے ہو وہ غلط ہے, جو میں بتا رہا ہوں وہ حق ہے اور صحیح ہے. پھر اللہ تعالیٰ کو انسان کچھ کر جاتا ہے, کبھی کچھ کر جاتا ہے, کبھی سچا آدمی بھی جھوٹ بول جاتا ہے, کبھی آدمی پوری جانداری کے ساتھ غلط فیصلے کر جاتا ہے, ہوتا ہی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آج کی صفائی پیش کی, آپ پر اعتراض لگنی شروع ہوئے. پہلے نبیوں پر بھی اعتراض ہوئے تو ان کا جواب نبی خود دیتے تھے. جب ہمارے نبی پر اعتراض ہوا تو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تو تو دیوانہ ہو گیا ہے اے محمد، تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے نبی کو دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، یہ میرا نبی دیوانہ نہیں ہے۔ فرمایا نے کہا یہ شاعر ہے، مجنون، یہ شاعر ہے اپنی طرف سے کلام سناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا، یہ میرا رسول ہے، یہ شاعر نہیں ہے، شاعر نہیں ہے، میرا رسول ہے۔ پھر انہوں نے اعتراض کیا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول ہی نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر قسم اٹھا کر فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ ایک ہستی کے دہنت اور صداقت اور قابلیت اور علم کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے، میں یہ چیز آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر جب اعتراض زیادہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کٹھی صورت اتار دی، اور وکیل صفائی بن کے اللہ خود آیا، اور وکیل صفائی دلائل لے کر کٹھی نہیں اٹھاتا، لیکن اللہ اپنے محبوب کے لیے کٹھی اٹھاتا آیا، دلائل لیتا آیا، صفائیاں پیش کرتا ہوا آیا۔ وہ نش نہیں ہوا نہ بن لگا بتن جما ہوا تما رنگ کے پیم ہوا علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهي بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذا يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى۔ یہ فائل اللہ تعالیٰ کی طرف سے صفائی کی فائل ہے جو اللہ پیش کر رہا ہے، کہ اس جیسا میں نے کوئی نہیں پیدا کیا۔ یم نجی، مجھے ستاروں کی قسم، ستاروں کی قسم اپنی نبی کی صفائی کے ساتھ جوڑ کر یہ بات بتائی ہے، جیسے تاروں کو روشنی ملتی ہیں یہ بھی عالم کو روشن کرنے آیا ہے، جیسے ستاروں سے آسمان سج جاتا ہے اس کی آمد سے جہان سج جائے گا، جیسے جیسے ستاروں سے بھٹکے ہوئے کو راستہ ملتا ہے اس کی آمد سے بھٹکے ہوئے کو راستہ ملے گا، اور جیسے ستارے کائنات کو خوبصورت اور مزین کر دیتے ہیں ایسے ہی اس کی آمد سے کائنات خوبصورت اور مزین ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے قیامت تک انکم ٹیکس والے ہوں، میری طرح مسجد والے ہوں، صدر پاکستان ہو، باہر ریڑھی والا ہو، گھر میں خانہ دار عورت ہو، یا تخت پہ حکومت کرنے والی ہو، سب کے لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور زندگی کے اصول اور طریقے دے کر بھیجا ہے، اور آپ نے اس پر اعلان کیا ہے، وجعل الذل والصغار على من خالف امري، جو میرے طریقے سے ہٹے گا ذلیل ہو جائے۔ تو بھائیو، اگر اپنے علم پر چلیں گے تو ناکام ہو، ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں۔ آج کے علم کی انتہا کیا ہے؟ سب کچھ پیسے سے ہوتا ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ اور میرے نبی کے علم کی انتہا کیا ہے؟ اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اللہ مل گیا تو سارے کام بن گئے، اللہ نہ ملا تو کوئی کام نہ بنا۔ دو ذہن ہیں، دو ذہن ہیں، جب تک ذہن نہ بنے انسان چل نہیں سکتا۔ اس لیے ہم تبلیغ والے یہ نظریات پیش کرتے ہیں تو اسلام طاقت سے نہیں آ سکتا، نافذ کرنے سے نہیں آ سکتا، جب تک ذہن سازی نہ ہو اور اس کو اس پر تیار نہ کیا جائے تو مجھے اللہ پر مر مٹنا ہے، دین تو نہیں چلا جا سکتا۔ آج کا سارا معاشرہ، صرف آپ اکثر نہیں، جو باہر چھیلے بیچ رہا ہے اس کا بھی یہ یقین ہے کہ پیسہ آئے گا تو میرا کام چلے گا، پھل بیچنے والا بھی گنگا سیب آرام سے ڈال دیتا ہے کہ میں کون سی روٹی کھاؤں، میں سچا بات نماز کے بعد سیر کروں۔ واپس آ رہا تھا ایک ریڈی والا دور سے مجھے نظر آئے, سفید داڑھی سفید پگڑی. ریڈی والے عام طور پہ بالکل دور سے غافل ہوتے ہیں, تو مجھے یہ دور سے ہی میری نظروں میں جسا تھا. تو جب میں قریب سے گزرا تو پھر میں نے دوبارہ اس کو ایسے دیکھا, اور تو میں نے کیا دیکھا, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, ایسے لڑی ایسے آ رہے, اور اس نے ایک ہاتھ ریڈی پر رکھا تھا اور ایک ہاتھ اس نے وہ کریٹ تھا اس کے اوپر رکھا تھا, خاموش آنسو اس کو گر رہے تھے. تو میں چھٹک گیا, میں نے کہا بھائی شریعت ہے کیا بات. تو وہ جو کریٹ تھا نا جس پر ہاتھ رکھا تھا, اس نے میرے سامنے ایسے الٹا دیا. تو اس کی جو اوپر والی لیئر تھی اس میں صحیح شیپ تھے, نیچے سارے آدھے گلے ہوئے شیپ تھے. تو وہ مجھ سے کہنے لگا, بیٹا میں بہت غریب آدمی, اس کی جو بہت میں زور تھا نا وہ مجھے ہر دفعہ رلا لیتا ہے. میں نے کہا میں یہ قصہ ہزاروں دفعہ سنا چکا ہوں لیکن ہر دفعہ میرے آنسو بہ پڑتے ہیں, میں بہت غریب آئی. میں صبح جاتا ہوں ایک پیٹی لاتا ہوں, وہ شام تک بک جاتی ہے. شام کو میں اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے جاتا ہوں. آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی. تو یہ کریٹ کون لگاتے ہیں؟ یہ مزدوری لگاتے ہیں. اس مزدور سے لے کر اس دفتر تک اور اس دفتر سے لے کر وہ ایمان شاہی تک یہ ظلم اپنی انتہا کر رہا ہے. یہ ذہن جس نے غلط پیٹی کم لگائی, ان کا پیسہ آئے گا, میرے بچے روٹی کھائیں گے. لیکن اسے یہ خیال نہ رہا کہ کسی کے بچوں کے نوالے چھن جائیں گے. پیسہ آئے گا, میری بیٹی کی شادی ہوگی, ان سے یہ جان نہیں رہا کہ کسی کے سر سے دوپٹہ اٹھ جائے گا, کسی کی چنی پھٹ جائے گی. جس معاشرے کا یہ ذہن بن چکا ہو کہ پیسے سب کچھ ہے, اسے ڈنڈے سے جانب داری کو نہیں کھلایا جا سکتا, انہیں ڈنڈے سے نمازوں کو نہیں لایا جا سکتا, انہیں ڈنڈے سے تقویٰ نہیں سکھایا جا سکتا. تو کلمہ توحید ایک ذہن سازی کا کام ہے کہ میرا اللہ میرا رازق ہے اور یہ چیز میرے پاس امانت ہے اور میرا اللہ مجھ سے واپس لے کر اس کا حساب لینے والا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ زندگی ایک امانت ہے, اور اس میں یہ جو اقتدار ہے آپ کے پاس یہ بھی ایک امانت ہے. اس سے آپ اپنی جنت بھی بنا سکتے ہیں, جہنم بھی بنا سکتے ہیں, لوگوں کو نفع بھی پہنچا سکتے ہیں, لوگوں کو تنگ بھی کر سکتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے آپ جنت کے عالی مقام بھی طے کر سکتے ہیں اور جہنم کے اسفل سافلین میں بھی جا سکتے ہیں. یہ امانت ہے, امانت, اور اس کا دینے والا اللہ ہے. میں نے کب کہا تھا مجھے پیدا کرے, میں اب کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں, اس نے پیدا کیا وہی موت دے دے گا. یہ جو بیچ میں تھوڑا سا عرصہ ہے, کسی کے پاس عزت ہے, کسی کے پاس دولت ہے, کسی کے پاس اقتدار ہے, کسی کے پاس فقر ہے, کوئی عورت ہے, کوئی مرد ہے, کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, یہ امانت کی مختلف شکلیں. اور جہاں لوگوں کے حقوق وابستہ ہوں وہاں معاملہ بڑا حساس ہو جاتا ہے. آپ کے ساتھ لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں اور یہ امانت کا شعبہ ہے. کہنے کا لا ایمان لمن لا امانت لا, وہ ایمان والا نہیں ہے جس کے پاس امانت داری نہیں ہے. حضرت عمر نے فرمایا, ایہا الناس لا تغرنکم تنتنک الرجل باللیل فی صلاته, اے لوگو کسی کو تہجد میں نماز میں روتا دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ بڑا ولی اللہ ہے اور بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے. میں تمہیں بتاؤں, ان الرجل الرجل کامل انسان, کامل ایمان اور عظیم انسان اور اللہ والا اور ولی اللہ, ان الرجل الرجل کامل انسان وہ ہے, من ادا ادا الامانت اذا اؤتمن, جو امانت کو ادا کرتا ہو, جو امانت کو ادا کرتا ہو. تمن سلیم المسلمون من لسانه ویده, اور جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان تنگ نہ پڑتے ہوں ان کو سکھ پہنچاتا ہو. آپ کے پاس قلم بھی ہے, اختیار بھی ہے, اس سے آپ لوگوں کی راحت بھی بن سکتے ہیں, لوگوں کے لیے کانٹا بھی بن سکتے ہیں. لیکن یہ یاد رہے کہ جس نے یہ قلم پکڑایا ہے اس نے مفت میں نہیں پکڑایا, ایک دن ساری فائلیں کھول کے سامنے رکھ دے گا, ایک دن سارا معاملہ کھول کے سامنے رکھ دے گا. اور اس دن میں بھاگنا چاہوں گا تو راہیں بند ہو جائیں گی, میں چھپنا چاہوں گا تو زمین چٹیل میدان ہوگی, میں کسی کو بلانا چاہوں گا تو میرا سب سے پیارا رشتہ ماں ہے, جو وہ بھی کہے گی بیٹا میں فارغ نہیں, میں ان سب مختلف الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا. آج ماں بھی کہے گی بیٹا اپنے بوجھ خود اٹھا, میں نہیں اٹھا سکتی. یہ بہت حیبت ناک دن ہے جب میری فائل میری گردن میں. آج آپ اوروں کی فائلیں تیار کرتے ہیں ٹیکس کی ایک اور پتہ نہیں کیا کیا, لیکن ایک دن آئے گا جب اللہ میری فائل میرے گلے میں ڈال کر جب کھولو اور پڑھو یہ سب کچھ تیرا ہے, تیرے سامنے ہے. تو تمہارا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامل انسان وہ ہے جو امانت کو ادا کرتا ہو. اور امانت سے میرا صرف پیسہ نہیں کہ میرے پاس آپ نے 100 روپے امانت رکھا اور میں نے آپ کو واپس کر لیا, یہ عہدہ امانت ہے. عزت ملی امانت ہے, اقتدار ملا امانت ہے, قلم ہاتھ میں ہے امانت ہے, کرسی پر براجمان ہے 15-20-25 سال کے لیے امانت ہے, لوگوں کے حقوق فنکشن میں امانت ہے. اس میں اگر آپ عدل کر گئے, عدل کسی کو ناجائز فائدہ نہ دیا, کسی کو ناجائز تنگ نہ کیا, آپ عدل کا ترازو تول گئے تو پتا کیا ہونے والا ہے, قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے جن کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا وہ کوئی شہید اور علماء اور صوفیہ نہیں ہوں گے, عدل والے ہوں گے. پہلی پکار پڑے گی عدل والے ہمارے عرش کے نیچے آ جائیں. حالانکہ اسلام میں شہید سب سے بڑا رتبہ ہے, شہید لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. جو میری راہ میں مارا جائے اسے مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے, لیکن شہید کو نہیں بلایا جا رہا. سب سے پہلے ان کو بلایا جا رہا ہے جو لوگوں کے حقوق میں قلم کو صحیح تول کے چلتے رہے اور لوگوں کی راحت کا سبب بنے, ان کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے. اکتوبر کا مہینہ ہے اور آپ کا سینٹرل سسٹم ہے اے سی کا, لیکن چند لوگ کٹھے میں حدث اور گھٹن محسوس ہو رہی ہے, اور سورج اس وقت 9,30,000 میل کے فاصلے پر ہے اور اپنا اینگل بھی تبدیل کر چکا ہے, پھر بھی اس کی گرمی نے پریشان کیا ہوا ہے. یہ سورج اپنے اندر جب اس کے اندر نا دھماکے ہوتے رہتے ہیں تو اس کے اندر جو ایک دھماکہ ہوتا ہے یہ مسلسل ہوتے ہیں, ایک دھماکے کے اندر 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کی طاقت ہوتی ہے ایک دھماکہ. 1944 میں سورج کی سرفس سے ایک شعلہ ایسے بلند ہوا اور یوں جا کے کمان کی شکل بنا کر دوسری جگہ پر اتر گیا. اس طرح کافی دن یہ شعلہ ایسے کمان کی شکل میں کھڑا رہا. اس وقت اس کو آلات سے ناپا گیا, اس وقت جب کتنے ایڈوانس نہیں تھا کام, اس وقت اس کی انرجی کو ناپا گیا. تو یہ بھی انہی کی رپورٹ ہے, میں صرف نقل کر رہا ہوں کہ اگر اس ایک شعلے کی انرجی کو قابو کر لیا جائے تو ساری دنیا کے انسانوں کو 10 کروڑ سال کے لیے انرجی کافی ہو جائے. یہ ایسی بلا ہے سورج, یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر کھڑا ہوگا, اس دن سائے کی بڑی ضرورت ہوگی. ہم لوگ تو ہر وقت مسجد میں ہیں پر ہمیں پہلے نہیں بلایا جائے گا. آپ لوگ کرسی اقتدار پر ہو اور اپنے قلم کی قیمت لگا دو تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کو ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھائے گا. کہاں ہیں عدل والے اور بھی بتا دوں, اور سب سے شدید پکڑ آئے گی ظالم کی. ظالم اسے نہیں کہتے جو صرف زمین دبا لے اور قتل کر دے, جو لوگوں کو حقوق طے کرے, لوگوں کو بے جا تنگ کرے, ذلیل کرے, وہ بھی ظالم ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے پوچھا کہ اللہ تو کس کا ساتھی ہے, تو آپ نے کہا, اللہ نے کہا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے حق نہ مل جائے. تو ظلم ایک ایسی بلا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت ہیں جن کو ماں کی گود میں جنت کے سردار ہونے کی، جنتی ہونے کی بشارت نہیں ہے، جنت کے سردار ہونے کی بشارت ملی ماں کی گود دودھ کی تھی، تو نام بھی اللہ کے نبی نے چن کے رکھے. حضرت علی نے رکھا حرب، حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا تھا، یہ حرب جنگجو کا نہیں، اس کا نام حسن. پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا تھا، یہ حرب کا نہیں، اس کا نام حسین ہے. پھر آپ نے فرمایا اللہ نے یہ دو نام میرے بچوں کے لیے سنبھالے ہوئے تھے، آج تک کسی کے یہ نام نہیں رکھے گئے، سب سے پہلے میرے بچے ہیں جن کو یہ نام اللہ نے عطا فرمائے. تو صرف ایک بول بولنا تھا اور جان بھی سلامت، مال بھی سلامت، اور گھر بھی سلامت، اولاد بھی سلامت، تو ایک بول تھا. لیکن اس بول کے پیچھے تھا کیا کہ ظالم کی صرف ہاں میں ہاں تھی، ظالم کا ساتھ بھی نہیں تھا، ظالم کا ساتھ نہیں تھا. صرف جان بچانے کے لیے تو کلمہ کفر بھی جائے گا، قرآن نہیں ہوتا اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جان بچانے کے لیے تمہیں کلمہ کفر کہنا بڑے پہلے بعد میں استغفار کرو. لیکن ایسے لوگ اگر یہ جان بچانے والی راہیں اختیار کرتے تو پھر امت کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی روشنی کے مینار نہیں تھے، روشنی کہاں سے آئے، چلنا کدھر ہے. صرف ایک بول بولنا تھا، ٹھیک ہے میں تمہیں امیر مانتا ہوں، صرف ایک بول تھا. اور اگر یہ بول وہ بول بھی دیتے تو مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، ان کی عزت میں، جنت میں، اللہ کے درجہ ہاں درجات میں کوئی کمی نہیں آنی تھی. وہ تو ابھی دودھ پیتے تھے تو اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ جنت کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار. ایک رات آپ تشریف لائے تو سارے بچے سو گئے تھے، تو حضرت حسن کی آنکھ کھلی، تو انہوں نے حضرت اپنی ماں سے کہا اما پانی دو، تو حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو آپ نے کہا نہیں تو لیٹ ہی رہو. گلاس اٹھایا، سامنے گھڑے میں پانی تھا، پانی نہیں لیا، باہر چلے گئے. باہر حضرت علی کی ایک بکری کھڑی تھی، بالکل مردہ مریل، اس میں جان ہی کوئی نہیں تھی، لیکن آپ نے اس کے تھنوں کو ایسے ہاتھ لگایا تو دودھ سے بھر گئے. آپ نے اس میں تازہ دودھ نکالا اور پورا گلاس بھر کے اندر آئے تو اتنے میں چھوٹے بھائی بھی اٹھ گئے تھے حسین، وہ چھلانگ لگا کے پہلے آگے آ گئے، پہلے میں لوں گا. صاحب نے کہا تو پیچھے ہٹ گیا، ان کو پیچھے کر دیا. پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ صاحب نے کہا مجھے تو دونوں پیارے ہیں، پر جو پہلے مانگے گا اسے پہلے دوں گا، جو بعد میں مانگے گا اسے بعد میں دوں گا، اس نے پہلے مانگا. لیکن بات بتاؤں کہ آپ کو حسن زیادہ پیارے تھے، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے. اس میں محبت بھی شامل تھی اور ایک اور وجہ بھی تھی کہ حضرت حسن سر سے لے کر اور کمر تک ہمارے نبی کے مشابہ تھے، چہرے کی شباہت نانے سے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے. حضرت حسین سہولت تھے، وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا ہمارے نبی کے مشابہ تھے. تو مشابہت کی وجہ سے بھی اور اس حدیث کے نانا ہمارے نبی کے مشابہ تھے، تو مشابہت کی وجہ سے بھی اور اس حدیث کی وجہ سے بھی میں آپ سے عرض کروں. تو پھر آپ نے ان کو دودھ پلایا سب کو، حضرت علی نہیں اٹھے بچے رہے. تو پھر آپ نے کہا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہی ہوں گے. اتنی بڑی بشارتوں کے بعد اگر وہ کہتے ٹھیک ہے بھائی تو میرا امیر، میں تیرا مامور، بس تم شام رہو تو میں مدینے رہا، بس اللہ اللہ خیر صلاح، دین سلامت، دنیا سلامت، اولاد سلامت، اوئے ہوئے. یہ ایک بول نہیں بولا کہ ظالم کی ہاں میں ہاں. اپنے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اور لوگوں کو ہم ذلیل کرتے ہیں تو اس کو یہ بھول جاتے ہیں کہ میں بھی ابن زیاد کا ساتھی بن چکا اور سویا ہوا نہیں ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے. اس ایک بول پر اس ہستی نے ساری اولاد ذبح کروا تھی، میں اور میری اولاد کی کیا حیثیت ہے؟ ساری کائنات مل کر آل رسول کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا جن کو اللہ نے چھانٹا. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات میں سے آدم علیہ السلام کو چھانٹا, پھر آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب کو چھانٹا, پھر عرب میں سے مضر کو چھانٹا, پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا, پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو چھانٹا, پھر بنو ہاشم میں سے مجھے چھانٹا. میں سب سے عالی نسب ہوں, میں سب سے عالی حسب ہوں. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں ہے آدم علیہ السلام تک, صرف ہمارے نبی ہیں جن کا نسب عبداللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کوئی باپ دادا پردادا چھپا ہوا بیچ میں نہیں آتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لبئی بن غالب بن سہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن اوس بن حنیفہ بن سلامان بن عوف بن بوز بن قموان بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلد بن یبلاس بن صابح بن جاحم بن ناحش بن ماسی بن عیسی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحجن بن یلحم بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہان بن مقصر بن ناحش بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیبار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامح بن متوشال بن ادریس بن يرد بن ملهل عيل بن قنان بن عانوش بن شیفر بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ ایسا عظیم سلسلہ ہے, یہ ایسا پاک قوم ہے کہ اس کا ایک قطرہ ساری کائنات پر حاوی ہے, اور ایک بول نہیں بولنا اور یہ خون شیروں شیر بہا دینا ہے. حضرت نے عباس نے خاص دیکھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ہے, اور آپ مزید زمین سے خون اٹھا تھا کہ بوتل میں ڈال رہے ہیں, بوتل میں ڈال این سے جب شہادت ہو رہی کہ یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں, کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں, اور قیامت کے دن میں خود مدعی بن کے آؤں گا. ہاں ہاں سن لو, اچھی طرح سن لو, ظالم کے خلاف اللہ کا رسول مدعی ہوگا, ظالم کے خلاف اللہ کا رسول. بے نمازی کے خلاف نہیں ہے دعویٰ, وہ اللہ خود کرے گا دعویٰ. روزہ چھوڑ دیا, نماز چھوڑ دیا, مدعی اللہ ہے. ظالم کے خلاف اللہ کا نبی مدعی ہوگا, اور جہاں اللہ کا نبی مدعی بن کے آیا ہے وہ دعویٰ کیسے خارج ہو سکتا ہے؟ آپ بڑے اونچے جا سکتے ہو کہ وہاں مسجد میں بیٹھنے والا بھی نہیں جا سکتا, اور آپ بڑی پستیوں میں گرے رہے کوٹھے پہ ناچنے والی بھی وہ پستی نہ دیکھے گی جو قلم کو بیچنے والا پستی دیکھے گا, اور جو لوگوں کو خوار کرنے والا پستی دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں عدن ایسی طاقتور چیز ہے کہ پورے اسلام کے لیے اگر کوئی ایک لفظ ہے تو وہ عدل ہے. اسلام کا ایک مذہب کا نام ہے, ایک فنی لفظ ہے. ایک عام آدمی گلی کا پوچھتا ہے یہ اسلام کا مطلب کیا ہے, اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ ایک لفظ میں بتانا زیادہ نہیں ہے, وہ عدل ہے. عدل یہ اتنی طاقتور چیز ہے, اور سب سے اونچی جنت ہوگی عدل والوں کی, اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ممبر بچھائے گا عدل والوں کے لیے. اور صرف ہائی کورٹ کا جج عادل اور ظالم نہیں ہے, جس کے قلم کے نیچے مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ عدل اور ظلم کے درمیان میں ہے. ابھی آپ کی مرضی ہے کل ابن زیاد کی صف میں کھڑا ہو جاؤ, یہ آپ کی مرضی ہے کل حسین کے مظلوم ساتھیوں کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ, یہ آپ کی مرضی ہے جب اللہ کہے عدل والے آ جاؤ تو تم بھی جا رہے ہو, اور اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھ رہے ہو جگہ جگہ ظالموں کو پکڑو اور ان کے گل میں زنجیریں ہوں تو اس میں ظالموں کے سچ میں ظالم بھی جا رہا ہو. معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. تو نہیں لیا میرا اللہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون عما يعمل الكافرون تو بتا دو کہ میں کافروں سے غافل میں نہیں. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انہیں بتاؤ کہ میں ظالموں سے غافل نہیں ہوں. مجھے پتا ہے کون میرے بندوں کی خدمت پر ہے اور کون میرے بندوں کے لیے کانٹا ہے. تو یہ اللہ کو پکڑتا کیوں نہیں؟ ایک نیک اثر آتا ہے جب سب کو جمع کر کے اللہ کی بات سناؤ اور اقتدار میں صحیح حکمران آتا ہے ہر ظالموں کی گرفت کرتا ہے. تو یہ اللہ تو کیوں نہیں پکڑتا؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار مهطعین مقنعی رؤوسهم لا يرتد الیہم طرفهم واسئلتهم ہوا. میں اس لیے نہیں پکڑتا ہوں کہ میں رحیم اور کریم ہوں. مہلت دینا میری صفت ہے. میں مہلت دیتا ہوں کہ شاید توبہ کر لے کر لے کر لے. اگر نہ کی اور مر گیا تو پھر قیامت کا دن میرا 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 وہ قرب ہے جس سے میں خود حساب کے لیے آؤں گا. مجا عرب قزل ملک سفتم سفت. میرے بھائیو شاید آپ کو خود بھی احساس نہ ہو جس طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جنت الفردوس کے وہ عرفا میں جا سکتے ہیں. صرف مسجد میں بیٹھا ہوا مولوی صاحب نہیں, پیر صاحب نہیں, شہید صاحب نہیں, شہداء سے بھی آگے آپ روز شہید ہو سکتے ہو. شہید ایک دفعہ گولی پارو ٹھنڈا ہو گیا اور اس کے قلم کے نیچے کروڑوں روپے آ رہے ہوں جا رہے ہوں آ رہے ہوں جا رہے ہوں. ذرا سا قلم یوں کرے تو کتنے اس کی جیب میں آ جائیں اور پھر اس کو سیدھا کر رہا ہو اور اپنی ضرورتوں میں وہ جمع ہو رہا ہو. یہ روز شہید ہوتا ہے, یہ روزانہ کا شہید ہے. اس لیے اس شہید کے عرش کا سایہ ملے گا. وہ شہید بعد میں آئیں گے, پہلے عدل والے سے جو عدل کی تلوار سے شہید ہوں گے وہ سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جائیں گے. پھر کافر کی تلوار سے شہید ہونے والا وہ بعد میں اس کا نمبر آئے گا. پہلے عدل کی تلوار کا شہید وہ عرش کے سائے کے نیچے جائے. تو اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں اس بنیاد کو اٹھایا. آل رسول ذبح ہو گئی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ظالم کی طرف ہاں میں ہاں ملا تو ہاں میں نہیں تو ملا. اچھا جی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کیا کروں؟ کون سا اس کی حکومت کے لیے جھنڈا اٹھانا تھا؟ مدینے میں زندگی گزارنی تھی؟ نہیں نہیں نہیں, کر لو ذبح کر لو ذبح. سولہ سولہ آل رسول شہزادے شہید کیے گئے. 72 تو باقی تھیں, 16 اس میں خالص تھے جن کی رگوں میں نبوت کا خون دوڑ رہا تھا. اور ایک جب کوئی شہید ہوتا تھا اور کہتے جا اپنے باپ دادا کے پاس پہنچ جا. اور جب پتا ہوا سر آیا ہے اپنے جات کے سامنے اس نے منہ پہ چھڑی ماری تو زید بن ارقم کھڑے ہو کر کہنے کے بعد بہت یہ چھڑی ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. تو آپ کیا کہو گے جی ہمارے بچے سے ذرا ہم کیا کرتے ہیں؟ اقتدار آدمی کو اپنی ہستی بھلا دیتا ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی اوقات نہ بھولنا. ایک گندے پانی سے میں اور آپ بنے ہوئے ہیں. جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے قلم کی طاقت اس سے آپ جنت بنائیں, لوگوں کی راحت بنیں. اللہ کے نبی نے سے شخص نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اكون خير الناس, میں چاہتا ہوں سب سے بہترین انسان بن جاؤں. لاہور میں مجھ سے اچھا کوئی نہ ہو. صاحب نے کیا کہا؟ صاحب جب نیت بننا تو روزے شروع کر دے تو تسبیح نہ پلا تو اللہ اللہ شروع کر دے. آپ نے فرمایا کن ناس الناس کن خیر الناس, لوگوں کی خدمت کیا کر سب سے بڑا بھلا تو بن جائے گا. لوگوں کو نفع پہنچایا کر سب سے بہترین انسان تو بن جائے گا. ایک لشکر واپس آیا کہا حضرت یا رسول اللہ یہ جو ساتھی تھے یہ ساری رات تہجد کرتے تھے, سارا دن روزہ رکھتے تھے, سارا دن قرآن پڑھتے تھے, سارا دن ذکر کرتے تھے. آپ نے فرمایا اس کے گھوڑے کی سبرگیری کون کرتا تھا اور اس کے کھانے پینے کی سبرگیری کون کرتا تھا؟ کبھی وہ تو ہم کرتے تھے کہ تمہارا درجہ اس سے بڑا ہے. خدمت والے بانو خدمت والے بانو. آپ سفر میں تھے تو سالن پکا رہا تھا ایک آدمی لشکر والوں کے لیے, تو وہ دیکھ پہ کھڑا تھا, دیکھ کے نیچے لکڑی کی چنگاریاں اڑ رہی تھیں. تو آپ دیکھ رہے تھے ایک چنگاری جو موٹی اڑی تو اس کی داڑھی میں گئی, تو اس کے چند بال جل گئے ایسے تھوڑے سے. تو آپ نے کہا اس پہ دو گز کی آگ حرام ہو گئی. یہ دفتر آپ کے لیے جنت الفردوس کا راستہ ہے. میں نے کہا تو ٹیکس لینا, میں تو زمیندار ہوں, زمیندار تو نہیں دینا, میں نے ٹیکس کیا ہوں. آپ کو ٹیکس تو دینا, یہ بڑے بڑے مرغیوں نے, تو مجھے آپ کی خوشامد کر کے کیا ملے گا؟ میں تو ایک پردیسی ہوں, آیا ہوں, چلا جاؤں گا. میں آپ نے اپنے آپ کو انڈر ایسس کیا ہوا ہے. پھر چند سکوں کے لیے آپ اپنے قلم سے کھیل رہے ہیں. میں آپ کو اسی قلم میں جنت الفردوس بتا رہا ہوں, اللہ کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے کون سا آپ سے واہ واہ لینی ہے یا آپ کے پاس میں نے اپنی فائل بھیجنی ہے, یہ میرا ریفنڈ کروا دو. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے قلم کی قیمت کو نہیں سمجھا ہوا. اس میں جنت الفردوس کی راہیں چھپی ہوئی ہیں, اس میں عرش کا سایہ چھپا ہوا ہے, اس میں اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے. ہر وہ لفظ عدل سے نکلے گا اور ہر وہ پیپر جو عدل کے ساتھ بھرا جائے گا اور ہر آنے والے کی خدمت کے جذبے سے جو اثر اٹھے گا, اس کا ہر قدم جنت الفردوس کا راستہ ہے. بڑے اونچے مقام پر جا سکتے ہیں اور بڑی پستیوں اور فلکاتین میں جا سکتے ہیں. چھوٹا موٹا یہ جن کے ساتھ لوگوں کے حقوق بڑھتے ہیں, یہ میڈیا کر نہیں ہو سکتے, متوسط طبقہ نہیں بن سکتے آخرت کا. آخرت میں تین طبقے ہیں, اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ, میڈیا کر لوگ, اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمۃ, جو پڑے لوگ, والسابقون السابقون اولئک المقربون, وی آئی پی لوگ. آج کی زبان میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں. اصحاب المیمنۃ سیدھے ہاتھ میں جن کی کتاب آئے گی وہ لوگ, اصحاب المشأمۃ جن کے الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی وہ لوگ, والسابقون جنہیں کتاب کے بغیر اونچا اونچا درجہ دے دیا جائے گا. جو آدمی چپراسی سے لے کر ریڈر سے لے کر چیف جسٹس تک اور آپ کے اس پہرے دار سے لے کر اس بڑے افسر تک جس کے ساتھ بھی عدل کے حقوق وابستہ ہیں, وہ میڈیا کر میں نہیں آ سکتا آخرت میں. یا وہ جائے گا وہ السابقون السابقون, بڑے بڑے اولیاء بھی, بڑے بڑے اولیاء بھی آپ کی جنت کو یوں دیکھیں گے جیسے آسمان کو چمکتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے. اور اگر وہاں سے ہٹے اور وہاں سے گرے تو پھر ابو جہل کی جہنم کے قریب جا کے جگہ ملے گی, جو اس امت کا سب سے بڑا ظالم ہے. تو بڑے حساس کرسی پر آپ بیٹھ رہے ہیں, روزانہ لوگ اپنے کام لے کر آ رہے ہیں, ضرور چلے کر آ رہے ہیں. اس میں ناجائز بھی ہیں, اس سے جمنا ہے نہیں کرنا, کچھ جائز بھی ہیں, اسے جنت کا راستہ بنا کے کرنا ہے, لوگوں کی راحت کا ذریعہ بننا ہے. 22 لاکھ مربع میل پہ ایک شخص کا پرچم لہرا رہا ہے اور وہ رات کو مدینے کی گلیوں میں سے پھرتا پھرتا باہر جا کے دیکھ رہا ہے. ایک خیمے میں اسے چند بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے, وہ جا کے دیکھتا ہے تو بچے چھوٹے چھوٹے رو رہے ہیں اور ایک عورت نے دیگچی چولہے پہ چڑھائی ہوئی ہے اور اس میں وہ ڈوئی گھما رہی ہے. تو یہ پوچھتے ہیں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتی ہے یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. کہا تو اس میں جو بتا رہی ہو کھلاتی کا نہیں ہو؟ کہ اس میں کچھ بھی نہیں, پانی ہے تسلی دینے کے لیے اوپر چڑھایا ہوا ہے, کہ روتے روتے سو جائیں, میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا. تو عمر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ان کے آنسو چھلک اٹھے تو کہنے لگے کہ عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو وہ کہنے لگی پھر ہم پر حکومت کیوں کرتا ہے اگر ہمارے حال کی خبر نہیں دیتا؟ پھر وہیں سے وہ دوڑے ہیں اور جا کر بیت المال میں سے بوری بھری ہے غلے کی چیزوں کی، نوکر ساتھ ہے غلام اسلم، کہیں نہ اٹھاؤں کا حشر میں بھی تو اٹھائے گا۔ اس بوری کو کندھے پر اٹھایا ہے اور بھاگے ہیں اور جا کر خود چوری ہانڈی میں پنیر ڈالا، گھی ڈالا، کھجور ڈالی اور شہد ڈالا، یہ عرب کا حلوہ تھا، جلدی سے تیار ہوتا تھا، اور آگ جلائی اور خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور پلیٹ میں ڈال کے بچوں کے سامنے رکھا۔ یہ کام اس وقت وہ کر رہا ہے جب اس کے جھنڈے کا پھریرا 22 لاکھ مربع میل میں لہرا رہا ہے۔ آپ کے پاس تو یہ چھوٹے چھوٹے دفتر ہیں، بس وہ بھی چند سال کے بعد ریٹائرمنٹ ہو گئے۔ تو وہ عورتیں لگی عمر سے زیادہ تو تو حقدار تھا، تو تجھے حکومت میں، تو یہ نہیں کہا میں عمر ہوں، کہا جب تو عمر کے پاس آئے گی تو مجھے بھی نہیں پائے گی، مجھے بھی نہیں پائے گی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنے ہیں، گلی میں سے گزر رہے ہیں تو خلافت سے پہلے جن گھروں کے مرد مر چکے ہوتے تھے، جہاد کا دور تھا، شہید ہو چکے ہوتے تھے، چھوٹی بچی ہیں، تو ان کے گھر جاتے ہوئے خدمت کرتے، کسی کا بکریوں کا دودھ نکالتے، کسی کے گائے کا نکالتے، گزر گھر کے کام کرتے، تو ایسے ایک یتیموں کے گھر سے گزر رہے ہیں تو بچیاں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں اب تو ابو بکر خلیفہ بن گیا، اب ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ تو وہ ایک دم آ کر کہیں گے بیٹیوں خلافت نے ابو بکر کو نہیں بدلا، میں اب بھی روز تمہاری بکریوں کا دودھ آ کے نکالا کروں گا، میں دو طرح نکالتا ہوں، میں جھاگ بھی بناتا ہوں بغیر جھاگ کے بھی، ارغو ولا ارغو، میں دونوں طرح تمہیں دودھ نکال کے دیا کروں گا۔ جب تک خلافت پر وہ شخص بیٹھا ہے ان یتیم بچیوں کا دودھ رو جا کے نکالتا رہا ہے، جس کے سامنے کیسر اور کسرا ابھرنا شروع ہوئے، جس کے آگے کیسر اور کسرا ٹوٹے، عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈھیر ہو رہے، اور عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بڑھیا دیکھی مدینے سے ذرا ہٹ کے، نابینا تھی، تو میں نے کہا چلو اس کی خدمت کیا کروں گا۔ تو میں جب اگلے دن آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کا سارے گھر میں جھاڑو دیا جا چکا ہے، برتن کرینے سے رکھے ہیں، بیت الخلا صاف ہے، میں نے پتہ نہیں کہ مجھ سے بھی پہلے آ گیا، تو میں کل ایسا کروں گا، میں فجر سے پہلے جاؤں گا۔ تو فرمانے کے میں اگلے دن اٹھا اور فجر سے پہلے اس اما کے گھر پہنچا، دروازے پر پہنچا تو ابو بکر اندر سے باہر آ رہے تھے، سارا کام کر کے کچن میں گئے ابو بکر، اس سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ جن کو اللہ کے محبوب نے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر مجھے اپنی زندگی کی ایک رات دے دے اور ایک دن دے دے اور سب کچھ میرا لے دے، ایک رات ایک دن، غار ثور کی پہلی رات مجھے دے دے۔ جب آپ نکلے ہجرت کے لیے تو 4 میل کا فاصلہ تھا، جیسے سڑکیں تھیں پہاڑ اونچائی اترائی، تو آپ پنجوں پہ چل رہے تھے، پاؤں نہیں رکھ رہے تھے کہ نشان پر کھوج نہ پہنچ جائیں، تو پنجوں پر 4 میل جو چلے تو ساری انگلیاں لہو لہان ہو گئی۔ جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ نہیں چڑھ سکے، تو ابو بکر نے آپ کے کندھے پر بٹھایا، سارا پہاڑ اوپر چڑھے ہیں، آپ میں سے جس نے غار ثور دیکھی ہے یا وہ پہاڑ دیکھا ہے تو ایسے سیدھا پہاڑ ہے، وہاں جا کر ان کو باہر بٹھایا کہ یا رسول اللہ آپ باہر بیٹھے، جب اندر گئے سارے غار کو صاف کیا، پھر سوراخ نظر آئے، پگڑی اتاری پھاڑ کے بند کیا، پھر سوراخ نظر آئے، کرتا اتارا پھاڑ کے بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا اس پہ اپنا پاؤں رکھ دیا، اندر آئیے یا رسول اللہ۔ اب اندر آئے تو اندھیرا تھا، نہیں اندازہ ہوا خود اندھیرا کہ ابو بکر میں کرتے میں ہے پگڑی میں ہے، پھر اس سے وہ ساجت ہوئی، بعد میں ابو بکر کرتا پگڑی کہاں، کہا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے مجھے ڈر لگا کوئی چیز اس میں ایسی نوجوان کو تکلیف پہنچائے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اے اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے کہ یہ ایک رات ابوبکر مجھے دے دے اور میری ساری زندگی کی راتیں لے لے اتنے اونچے مقام پر پہنچ کر یہ لوگ اس طرح لوگوں کی راحت کا ذریعہ بنے اس عہدے کا آپ بہت بڑے مقام پہ جا سکتے ہیں ہماری ساری ساری رات کی تہجد اور سارا سارا دن کا پڑھنا پڑھانا بخاری پڑھا رہے ہیں تفسیر پڑھا رہے ہیں اور فقہ پڑھا رہے ہیں یہ پڑھا رہے ہیں اور یہاں آپ کا اس قلم کو تول کے چلانا اور آنے والوں کے لیے راحت بنانا جس دن آنکھوں سے پردہ اٹھے گا میری بات آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی کہ آپ اپنی اس تھوڑی سی جو ملازمت کا عرصہ ہے اس میں اللہ نے آپ کے ساتھ لوگوں کے حقوق و ادب کا کی اپنے بچوں کو تقویٰ سکھاؤ اللہ کے سپرد کرو جس پیٹ میں حرام جاتا ہے کبھی وہاں باہر نہیں آ سکتی جس پیٹ میں حلال جاتا ہے وہاں کبھی سزا کا دورہ نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا اصل فیصلہ ہے یہ اللہ کا بے بدل فیصلہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آ جائے مشک بیت المال کا تم کوئی ہوتا ہے اسے تول دیتا کوئی ہوتا ہے اسے تول دیتا بیوی نے کہا میں تول دیتی ہوں کہ تو تولے گی تو تیرے ہاتھوں کو لگے گا بولے تیرے ہاتھوں کو لگے گا اتنا تو بیت المال میں سے گھٹ جائے گا میں اس کا کیا حساب دوں گا یہ تو عوام کا خزانہ ہے اسے قوم کا خزانہ ہے عمر بن عبدالعزیز بنو امیہ میں چاند اور سورج کی طرح چمکنے والا شخص ہے بنو امیہ کے سارے حکمران مروان عبد الملک اور اس کے بعد سلیمان اور ولید یہ سب ظلم 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 کی ندیاں بہاتے پانچویں عمر میں بن عبدالعزیز بنے جب یہ گورنر تھے تو ساتھ اونٹوں پہ ان کے کپڑے لادے جاتے تھے اور جب یہ امیر المومنین بنے تو انہوں نے کہا لوگوں شروع سے میں بہت اونچے مقام کی تلاش میں رہا شروع سے تو مجھے سب سے اونچا مقام حکومت مل گیا ہے اب میں اس کو جنت کا ذریعہ بناؤں گا میں اس کے ذریعے سے جنت بناؤں گا دو سال دو مہینے حکومت کی تین بر اعظم میں زکات لینے والا کوئی نہ بچا لاہور ان کی حکومت میں شامل تھا تین بر اعظم میں زکات لینے والا کوئی نہ بچا جبکہ اپنے گھر میں یہ حال ہوا کہ گھر میں آئے تو ان کی بیٹیاں ان سے بات کرنے لگی تو منہ پہ دوپٹہ رکھ لیا تھا تو آپ نے پوچھا دوپٹہ کیوں رکھا ہوا تو گھر میں کام کرنے والی خادمہ رونے لگی کہنے لگی آج تیری بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کر اس سے روٹی کھائی ہے اس کی بدبو ہے اس کے منہ سے کپڑا رکھا ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ میری بیٹیوں کوئی باپ اپنے بچوں کو خاص طور پر بیٹیوں کو دکھ دے کے راضی نہیں ہوتا پر میں تمہیں حرام نہیں کھلا سکتا میں تمہاری خاطر جہنم میں نہیں جا سکتا بارہ بچے تھے بچے بچیاں عید کا موقع ایسے رمضان کی عید آئی تو انہوں نے اما سے کہا کپڑے کو لے کر دو انہوں نے حضرت عمر سے بات کی تو بچے کپڑے مانگتے وہ کہنے لگے میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں تو وہ ماں تو تقدیر میں سوچتی ہے وہ کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اس سے میں کپڑے بنا لوں گی اور اگلے مہینے کا جو گھر کا خرچ ہے میں گھر بیٹھے مزدوری کر لوں اس سے چلا لوں اس خاتون کا نام ہے فاطمہ جو عبد الملک کی بیٹی ہے یہ خاتون آج تک کی تاریخ تک سیاسی اور دنیاوی لحاظ سے ابھی تک نمبر ون ہے آج تک اس کو خاتون ثانی کو نہیں قرار دے سکا یہ ابھی تک خاتون اول ہے یہ سات نسبتوں سے شہزادی رہی ہے اس کا دادا بادشاہ بنا اس کا باپ بادشاہ بنا اس کے چار بھائی بادشاہ بنا اس کا خان بادشاہ بنا سات نسبتوں سے یہ عورت خاتون اول ہے، یہ اعزاز آج تک کسی عورت کو حاصل ہے، اور یہ عبد الملک کی سب سے شہید کی بیٹی اور سب سے حسین کی بنو امیہ میں. جب حضرت عمر کے لوگ خلیفہ بنی تو کہنے لگے فاطمہ میں تیرا حق ادا نہیں کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، مطالبہ حق کا کرنا ہے میں قاصر ہوں. انہوں نے فرمایا میں نے خوشی تیرے ساتھ دیکھی ہوئی، میں دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اور جب وفا کرتی ہے تو نبھاتی ہے، میں تیرے ساتھ ہوں. کیا وہ شہزادی تھی اور کیا دن آئے تو وہ کہہ رہی میں بچوں کی روٹی مزدوری کر کے کپڑے سے لے کر. انہوں نے حضرت عمر سے بات کی تو بچے کپڑے مانگتے، وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں. تو وہ ماں کو تقدیر میں سوچتی ہے، وہ کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے بنا دوں گی، اور اگلے مہینے کا جو گھر کا خرچہ ہے میں گھر بیٹھے مزدوری کر لوں اس سے چلا دوں. اس خاتون کا نام ہے فاطمہ، جو عبد الملک کی بیٹی ہے. یہ خاتون آج تک کی تاریخ تک سیاسی اور دنیاوی لحاظ سے ابھی تک نمبر ون ہے. آج تک اس کو خاتون ثانی کو نہیں قرار دے سکا، یہ ابھی تک خاتون اول ہے. یہ سات نسبتوں سے شہزادی رہی ہے. اس کا دادا بادشاہ بنا، اس کا باپ بادشاہ بنا، اس کے چار بھائی بادشاہ بنا، اس کا خانی بادشاہ بنا. سات نسبتوں سے یہ عورت خاتون اول ہے. یہ اعزاز آج تک کسی عورت کو حاصل ہے، اور یہ عبد الملک کی سب سے شہید کی بیٹی اور سب سے حسین کی بنو امیہ میں. جب حضرت عمر سے لوگ خلیفہ بنی تو کہنے لگے فاطمہ میں تیرا حق ادا نہیں کر سکوں گا، طلاق لینی ہے میں حاضر ہوں، مطالبہ حق کا کرنا ہے میں قاصر ہوں. انہوں نے فرمایا میں نے خوشی تیرے ساتھ دیکھی ہوئی، میں دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، اور جب وفا کرتی ہے تو نبھاتی ہے، میں تیرے ساتھ ہوں. کیا وہ شہزادی تھی اور کیا دن آئے تو وہ کہہ رہی میں بچوں کی روٹی مزدوری کر کے ہوں. کہنے کے چلو یہ تو قابل عمل ہے. خزانچی کو بلایا، مزاحم اس کا نام، اسے فرمایا ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں سے کپڑے لیے. وہ کہنے لگا آپ ایک مہینہ زندہ رہنے کی مجھے ضمانت لے کر دے دیں، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا. تو حضرت عمر کو چپ لگ گئی اور اٹھ کے گھر آ گئے. اب جب یہ لوگ قیامت کے دن آئیں گے تو کوئی کہہ سکے گا بچوں کو فکر دوں؟ کوئی کہہ سکے گا؟ تو بیوی سے کہا فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. تو عید کی نماز پڑھائی، سر خاندان والے ملنے کے لیے آئے، اپنے بچے بھی ملنے کے لیے آئے، انہیں قبروں میں باقی بڑے وقت برت. تو عمر رضی اللہ کہنے کے میرے بیٹے تمہیں اس سال کا تھا کہ ہمارے باپ نے ان پر جاتی کی، ہمیں کپڑے بھی نہیں لے کر لیے. تو ان کے بیٹے تھے عبد الملک جو باپ کی طرف سے نہلے پہ ڈہلا. وہ کہنے کے نہیں ابا جان، آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی اپنے گھر میں قربانی کو، مہمان بنانا خیانت نہیں. یہ جب انتقال ہوا ہے ان کا تو انہوں نے اپنے قاضی کو بلا کر کہا میں نے تین بادشاہ قبر میں اتارے. عبد الملک چاچا ہے، سکا چاچا ہے، ولی چاچے کا بیٹا عبد الملک سلیمان کا، میں نے تین بادشاہ قبر میں اتارے. میں نے ان کی قسم کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور ان کے رنگ کالے سیاہ پڑ چکے تھے. اب میں جا رہا ہوں، مجھے دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ تین آدمی میں ان کی اب 1300 سال ہم سے دور ہیں. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان میں ایک آدمی بھی زنا کرنے والا نہیں تھا، ان میں ایک بھی شراب پینے والا نہیں تھا، ان میں ایک بھی بے نمازی نہیں تھا، ان میں ایک بھی روزہ چھوڑنے والا نہیں تھا، ان میں ایک بھی زکات نہ دینے والا نہیں تھا، ان میں ولی روزانہ 10 پارے تہجد میں تلاوت کرتا تھا. تو ان کا کیا جرم تھا کہ چہرے قبلے سے ہٹ گئے؟ تین ظالم تھے، جاری تو عمر عادل تھا، عمر عادل تھا، جب عمر کی نیت قبر کے قریب آئی، ہاں سلیمان کو پتا تھا، سلیمان وہ ہے محمد ابن قاسم کو مروانے کا، ہائے ہائے ہائے، جب اس کو گھاٹ کی طرف لے جا رہے تھے پنکھی گھاٹ، تو میں کہا آگا ہو نیو ائیا فتن آگا ہو لیوم چری ہے تم لگا کو سب ہے، انہوں نے کیسے نوجوان کو ضائع کر دیا جو مسلمانوں کے حدود کی حفاظت کرتا تھا اور مشکل وقت میں ان کے کام آیا کرتا تھا، تو محمد بن قاسم کا قتل ایسے چلا جائے گا، جب سلیمان کی میت کو قبر کے قریب کیا جائے تو ہلنے لگی، تو اس کے بیٹا نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بل عجل اللہ بالعقوبہ، وہ زندہ نہیں ہے، عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، چھپاؤ اس کو، قبر میں پہلے جھٹکے دینے شروع کر دیے ہیں، مت بھولو کہ اللہ سویا ہوا نہیں ہے جاگ رہا ہے، تو جب عمر کو لایا گیا اور ان کی نیت کو قبر کے قریب کیا، ایک ہوا چلی، ایک پرچہ ایسے بل کھاتا ہوا آیا اور عمر کے سینے پر گرا، جب اسے اٹھا کے دیکھا گیا اس سے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءت من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبد العزیز کو دوزخ سے نجات دے دی، وہ پروانہ ان کے کفن میں ڈال دیا گیا، قبر میں اتارا گیا، جب وہ ٹھیک کر کے نکلنے لگے تو انہیں عمر کی بات یاد آئی، رجا بن حیوا، تو انہیں کفن کی گرہ کھولی تو فرمانے لگے میں نے جب دیکھا تو قبلے کی طرف منہ تھا اور یوں لگتا تھا جیسے چاند کا چاند قبر میں اتر آیا ہوں، تو بھائیو آپ کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، اس میں ذرا سی کمی بیشی بہت کچھ بہا کے لے جائے تو مظلوم اللہ کے قریب ہو جاتا ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اور ظالم اللہ سے دور ہو جاتا ہے چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو میں صرف آپ کے لیے گزارش کروں گا، یہ نہیں پتا آپ کے دفتروں کی کیا ترتیب ہے، کیا کام ہوتا ہے، اتنا پتا ہے حسام بن عبد الملک بن مرا ان کے نمبر دو آنے والا بادشاہ، تو اس نے ایک ایک بیٹے کے لیے دس دس لاکھ درہم جو آج کا دس دس ارب روپیہ بنتا ہے، ایک ایک بیٹے کے لیے دس دس لاکھ درہم ترکہ چھوڑا، عمر نے اپنے بیٹوں کے لیے ڈیڑھ ڈیڑھ درہم چھوڑا، ڈیڑھ درہم دس لاکھ، کیا اس میں مناسبت ہے، یہ حلال کا تھا وہ ظلم کا تھا، جب 132 ہجری میں انقلاب آیا تو بنو عباس نے بنو امیہ کی قبریں اکھڑ اور ان کو پھولنے کا لڑکا دیا، اور عمر بن عبدالعزیز کی اولاد پڑا کر ان کے ہاتھ تھن گئے، ان کو عزتوں سے نوازا، پھر دمشق کے شہر میں یہ منظر دیکھا کہ ہشام کی اولاد جو دس دس لاکھ ترکے کی مالک بنی، وہ مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے جھولی پھیلا کے خیرات مانگا کرتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز یا اپنے بچوں کے لیے ڈیڑھ ڈیڑھ روپیہ چھوڑ کے مرا تھا، اس کے بیٹے ایک مجلس میں 100 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کر دیتے تھے، اللہ سویا نہیں ہے جاگ رہا ہے، کمزور بھی نہیں بڑا طاقتور ہے، اس کا یہ نظام نہیں بدل سکتا، تو بھائیو آپ اپنے اس عہدے کو جنت کا ذریعہ بناؤ، لوگوں کے لیے راحت بن جاؤ، لوگوں کی جان لو، پھنسا ہوا آدمی جب دعا دیتا ہے اس کا کام ہو جائے، جب وہ دعا دیتا ہے اللہ کی قسم سیدھی عرش پر جاتا ہے، بڑے بڑے خزانوں سے وہ کام نہیں بنتے دعا سے بن جاتا، ایک زمانے ایک بڑھیا گم ہو گئی 1990 کی بات ہے حج میں، دو تھیں عرب والے کی، میں ان کو ایک دفعہ ان کو جگہ پہ چھوڑ گیا، وہ پھر بھٹک کے میرے گھر کی طرف پہنچ گئی، تو پھر دوبارہ میں ان کا جو پورا قافلہ جہاں ٹھہرا تھا وہاں جانے کے لیے مجھے خود راستے معلوم نہیں تھے، میں میرا دوسرا حج تھا، تو تو میرا دوست تھا اور میں نے اس سے گاڑی منگوائی, اس کو منگوایا, اس کے ساتھ بیٹھ کر پہلے ان کا گھر ڈھونڈا جہاں سارا ان کا قافلہ ٹھہرا. تو ان دونوں کو میں نے اپنے گھر میں ٹھہرایا, میرے بیوی ساتھی میں نے ان کو کھانا کھلا دو چل کے ساتھ. میں یار دھوم دھام کے آئے تو وہ کھا کے سوئی پڑی. میں تو اما اٹھی ہوئے پہلا گھر ایک ہے تو ہم چھٹ ڈاؤں. تو ان میں سے ایک کہنے لگے بچہ اللہ تعالیٰ اپنے سونے میں یار تم کرائی رکھے کرائی رکھے کرائی رکھے. میں نے اسی وقت اپنی بیوی سے کہا یہ دعا قبول ہو گئی ہے. اس دن سے اب تک میرا کوئی ناغا نہیں, مجھے اللہ ہر سال لے جاتا, کوئی شکل نہیں اس میں, ہر سال لے جاتا دو دفعہ. ابھی آج کل ویزے لگنا بند ہو گئے ہیں. میں سوچ رہا تھا عمرے کے لیے جانا تھا کہ اما بھی دعا تھا لگی ہوئی ہے تو ویزا کیوں نہیں لگا. رات 10 بجے فون آیا کہ آپ کا ویزا لگ گیا ہے. صرف 1994 میں میں مل گیا, 1994 کہ اس وقت انگلستان میں اجتماع تھا تو میری رائن سے تشکیل جماعت بن گئی انگلستان کے لیے. بس ایک 1994 کا نعرہ ہے, وہ بھی کوئی میری وجہ سے نہیں, کیونکہ دین کا کام تھا انگلستان کا. ورنہ 1990 سے اب تک وہ اما کی دعا ہر وقت میرے آگے. میرے پاس ظاہری کوئی شکل نہیں ہوتی, ایک دم اسباب بنتے ہیں تو میں وہ جا رہا ہوں. میرا دوست نا حرم میں طواف کے بعد مقام ابراہیم سے دعا مانگ رہا تھا, تو میں طواف کرتا کرتا وہاں سے گزرا تو میری نظر پڑی تو میں رک گیا. تو میں اگر گیا تو پھر یہ بھی گیا اور میں بھی گیا, تو میں رک گیا. میں نے یہ سارے ہو جائیں تو اس کو یوں بلا لیتا ہوں. تو میں طواف میں ایک طرف ہو کے کھڑا ہوا تو مان کر اس کے میرے اوپر نظر پڑی کہ دعا نہیں چھوڑ دی اور اس کے آ گیا. میں نے کہا پتا میں کیا دعا مانگ رہا تھا؟ میں نے کہا بس ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا یا اللہ مولوی صاحب نے تو اما کی دعا لگی ہوئی ہے, وہ آیا ہوا گا پر میں ان کے پھر سے زمین ملا دے یا نہیں. تو میں یہ دعا مانگ رہا تو اس کو تو اما کی دعا لگی ہوئی ہے, وہ تو آیا ہوگا پر ہے کہاں, اتنے لکھ ہیں تو کس سے دام. ادھر میں یہ دعا کر رہا ہوں ادھر تم میرے سامنے آ رہے ہو. لوگوں کی دعا لیا کرو, تنگ نہ کیا کرو, دعا لیا کرو تو آپ کی نسلی شاد آزاد نحال رہیں. اس کے ساتھ فرض نماز ہو, صرف صرف فرائض پورے کرو. آپ سے اللہ کا حجب بھی نہیں مانتا, وہ تو ہمارے جیسے مولن کبھی اٹھو پڑھو تم عدل کرو اور فرض نہ چھوڑو. نفل ایک نہ کرو, فرض ایک نہ چھوڑو. جنت الفردوس سے نیچے مقام کوئی نہیں ہے. سارے نسل کرو, ساری رات ایک کام سے تہجد کرو اور ادھر بیٹھ کے ظلم کرو تو سب سے نیچے والی جہنم میں جا کے گرے گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں امانت اس آدمی کی کھائی تھی نا, ہماری کھائی تھی کا واپس کرو. وہ کہے گا وہ تو لاہور میں کھائی تھی کا میں نے منگوا لی ہے. اللہ کہے گا میں نے منگوا لی ہے, لے آئے سب سیدھا رہے. اللہ کہے گا دوزخ میں پڑی ہوئی کہاں, سب سے نیچے جہنم. یہ جہنم ہے, اس کے نیچے فتنہ ہے, اس کے نیچے لذا, پھر سعیر, پھر سقر, پھر جہنم, پھر حاویہ. حاویہ ساتویں ڈگری کی دوزخ ہے جس میں صرف منافق ہوں گے, عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی. اس میں کافر بھی نہیں, ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے. ابو جہل جہنم میں ہے, اس سے ایک درجہ اوپر. اس کا عذاب عبداللہ بن ابی سے تھوڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ حاویہ میں پڑی ہوئی ہے. ایمان والا مسلمان یہ جہنم سے نکلے گا, فتنہ میں, لگا میں, سعیر میں, سقر میں, جہنم میں, حاویہ میں جائے گا. وہ امانت پڑی ہوگی پھر اسے اٹھائے گا اور یہ سب کو جلتا ہوا جائے گا. پھر وہ باہر نکلتا 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 جب جہنم کے دروازے پر آئے گا تو پھر اللہ کا اشارہ ہوگا. یہ پھر کلا بازی کھا کے نیچے گرے گا, پھر جا کے حاویہ میں گرے گا. امانت ادھر جائے گی, یہ ادھر جائے گا, پھر اسے اٹھائے گا, پھر چڑھے گا, اللہ پھر گرائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو اگر امانتیں ضائع ہو گئیں تو وہ سب سے آخری درجہ ہلاکت کا ہے. اگر امانتیں زندہ ہو گئیں اور فرضوں میں کوتا ہی نہ ہو, کیونکہ سجدوں کے بغیر اللہ کا قرب نہیں ملتا. نماز معاف ہوتی تو امام حسین کو معاف ہوتی. چند شہادت سے چند منٹ پہلے کی بات, آپ نے کہا زہر العین جو ان کے دائیں طرف سے سردار تھے نا جھنڈا, تھا تین جھنڈے تھے, ایک حضرت زہر کے پاس تھا سیدھے طرف, ایک حبیب بن مطاہر کے پاس تھا الٹی طرف, ایک حضرت عباس کے پاس تھا سینٹر میں. تو زہر سے فرمایا کہ ان سے کہو نماز کا وقت ہو گیا, ہمیں نماز پڑھنے گا. آپ تو ٹھنڈی چاؤں میں بیٹھے ہو نا, ٹھنڈی چاؤں میں, تو چاروں طرف اذانیں بھی ہیں, سب کچھ مہیا ہے اور یہاں موت کا بے رحم رقص ہے. نماز نہیں بھولے ہیں سجاؤں سے کہو نماز پڑھنے دو. تو انہیں شمر سے کہا جم دم کرو نماز پڑھنی ہے. ان کا اس نے کہا تمہاری نماز ہوتی کوئی نہیں. انہوں نے کہا بس وقت جن کے سفید نماز ملی ان کی نہیں ہوتی. تو واپس آ کر کہا جی وہ نہیں مانتے تھا نہیں مانتے تو تم پھر شروع کرو. اللہ اکبر نماز شروع ہوتی. تو یہ ٹیکس والے کیسے کہیں گے ہم کام بڑا تھا ہم نماز نہیں پڑھ سکے. فرائض ہم کو فرائض پورے کر دو تو تمہارے جو فائلیں ہیں نسل بھی ہیں تہجد بھی ہیں صدقہ بھی ہیں خراط بھی ہیں طواف بھی ہیں حج بھی ہیں عمرے بھی ہیں. جو کرے گا اللہ سے چمکائے گا. جو نہیں کرے گا شام کو کوئی ہڑی مارے گا. جو زندگی میں حسرتیں دیکھے گا یا مر کے آنکھوں سے پردہ اٹھے گا تو اللہ سب کچھ اسے دکھائے گا. اس کے لیے میں سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اپنے اس عہدے کو امانت سمجھو. اس سے اللہ کی نعمت سمجھو. اس سے جنت کا ذریعہ سمجھو. اس سے آخرت کے لیے زیادہ سمجھو. اور اپنی اللہ کے سامنے روز جو نسل کر کے نکلے گا اللہ کسی پر ظلم نہ ہو جائے کسی پر زیادتی نہ ہو جائے کسی کو تنگ نہ کر بیٹھے. جب گھر واپس جاؤ تو پھر جو نسل پڑ گیا اللہ معاف کر دے. شاید کسی پر زیادتی ہو گئی ہو شاید کسی کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی ہو اپنے سبل سے معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ سے رب سنگی اللہ تعالیٰ کی عزتوں کی قسم آپ بڑے بڑے اولیاء کرام سے بھی بڑے ولی بن کر قیامت کے دن اٹھو گے اللہ کے دربار میں اللہ کی بارگاہ میں. لیکن ان چیزوں کو کرنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے. یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ اس ایمان کو مہیا کرتا ہے طاقت مہیا کرتا ہے. جنہیں جمشید نے سکن لگا مالی صاحب پیسے چھوڑنا تو کوئی مسئلہ نہیں عزت چھوڑنا اس سے اچھا کام ہے. میں پیسے چھوڑ رہا ہوں لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ چاروں طرف ایک گلیمر ہے وہ بھی چلا جائے گا وہ بھی چلا جائے گا. اور جب وہ چھوڑا تو اس نے بتایا کہ پیپسی کولا والوں نے ساڑھے چار کروڑ روپے کی پیشکش اس کو کی تھی آخری دفعہ. کہ دس گرامین دادو لبنان کی کوئی لڑکی تھی اس نے شرط لگائی تھی کہ میں پیپسی کے لیے گاؤں گی جب سے میرے ساتھ جمشید گائے جمعید گائے. تو انہوں نے اس کو ساڑھے چار کروڑ کا گانا ڈالا تھا. تو یہ دادو دس گانے تو سنگ اتنی بڑی پیشکش سن کر میں ایک دفعہ میں بھی ڈول گیا. میں نے کہا کوئی ایک دفعہ گا لے تو پھر توبہ کر لوں گا. ایک بار کا ایمان پکڑی میں رکھا ہے اگر چلو کوئی نہیں پھر سے توبہ کر لوں گا. اللہ کی رحمت تھی رات کو چند لگا میرا ایسا دل گھٹا ایسا دل بند ہوا مجھے لگا جیسے میں مر جاؤں. اسی وقت میں اٹھا اپنا سامان اٹھایا تالا لگایا چالی کاؤنٹر پہ رکھ کے سیدھا ایئرپورٹ پر. مجھے کوئی فلائٹ دے دو جو مجھے دبئی پہنچا دے دبئی سے پاکستان. تو میں پہلی فلائٹ تھی دبئی سے پاکستان پاکستان سے سیدھا رانی پہنچ. تو اتنی بڑی پیشکش کو ٹھکرانا یہ بڑے ایمان کی ضرورت ہے. میں پچھلے مہینے انگلستان گیا تھا تو وہاں اس کی جماعت کام کر رہی سات مہینے کے لیے. تو مجھے کہہ رہا تھا کہ ایک زمانہ تھا مولوی صاحب میں یہاں جانا جانے آیا کرتا تھا آج میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں. مجھ سے کہنے لگا یہاں ہر سال فنکاروں کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے تو اس میں ایک بڑا جو فنکار ہوتا ہے اس کا بیچ میں خیمہ ہوتا ہے کمرہ باقی کمرے بین بین تھے. تو کل مجھے ایک دفعہ آفر آئی تھی تو میں آیا تھا. تو وہاں جو مین اس کا تھا وہ مہمان خصوصی وہ ہندوستان کا امیتابھ تھا. اس کا نام بڑا اوپر چمک رہا تھا تو اس کے چاروں طرف ہمارے کمرے تھے. تو مجھے خیال آیا کہ سب کیا میں بھی کبھی یہ جگہ لے سکتا ہوں کہ یہاں میں مہمان خصوصی ہوں. تو پھر مجھے خیال آیا کہ میں اتنا بڑا فنکار کہاں کہ میں یہاں تک پہنچوں. کٹھی چار سال کے بعد مجھے انویٹیشن آیا ہے اس فیسٹیول میں جانے کے لیے. تو وہ جو کمرہ مہمان خصوصی کا تھا اس کے اوپر جنید جمشید پارک کر رہا تھا. جنید جمشید یا یہ دن تھے جو میں نے اسی ملک میں دیکھے ہیں یا آج میں اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کے دروازے پر جا رہا ہوں. جس پر یہ اس کی محنت ہے جس نے اتنی دور گئے انسانوں کو بھی بھلائی کا راستہ دکھا دیا. تو اس بات بھائی رمضان کا مہینہ ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, دوزخ سے بند ہو چکے ہیں. اللہ ویسے کریم ہے, رمضان میں اس کی رحمت اور عام ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ویسے بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. میرے اللہ کا فرمان ہے, میرا بندہ کو اتنا گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے تو ایک دفعہ کیا ہو گیا, اللہ معافی دے گے, ہمیں سارے معاف کر. میں مسجد میں بیٹھا تھا, میرے پاس چار نوجوان ہیں. کبھی ہم نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی, زندگی میں کوئی جمعہ نہیں پڑھا, کوئی عید نہیں پڑھی, کوئی روزہ نہیں رکھا. ایک دفعہ دو روزے رکھے تھے, وہ بھی شراب پی کر افطار کیے تھے. اور ہم یہ سمجھتے تھے ہماری کوئی بخشش کوئی نہیں, لہٰذا ہم نے جو کرنا ہے ادھر ہی کرنا ہے. ایک دفعہ ہم گاڑی میں تھے, ہمارے دوست کی گاڑی تھی, تو اس نے آپ کے بیان کی کیسٹ لگائی تھی. تو اس میں ہم نے سنا آپ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اتنا گناہ کرو کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دو, پھر ایک دفعہ کہہ دو اللہ معافی دے دو, توبہ کرتا ہوں, تو اللہ کہتا میں فوری معاف کر دیتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کبھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا مہربان ہے. ہم نے اس دن توبہ کی ہے, وہ دن آج کا دن ہم کسی گناہ کے قریب نہیں گئے. ان میں سے دونوں تو داڑھی رکھی ہوئی تھی, کبھی ہم نے تازہ تازہ داڑھی رکھی ہے, نماز نہیں چھوڑی. رمضان قریب گزرا تھا, ہم نے پورے روزے رکھے, پوری خرابی پڑی ہے, اور اس وقت سے اب تک ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا. تو ایک اللہ کے دربار میں ہم توبہ کریں تو اس کے یہاں توبہ سب سے پسندیدہ عمل ہے. جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ صاف صاف ہو کے اللہ کے دربار میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. اور رمضان کی مبارک کڑیاں ہیں, ساری کڑیاں اللہ کے سامنے دعا کریں کہ اللہ اس عہدے میں وہ کروا جو تو مجھ سے چاہتا ہے. اور اللہ مجھے لوگوں پر لوگوں کے لیے راحت بنا, لوگوں کے لیے زحمت نہ بنا. اگر آپ کو موقع ملے آپ تین دن جماعت بنا کے نکلیں. ابھی آپ کے کھوکھر کا چار مہینے لگا کے آئیں تو کوئی اسی دفتر میں سے گئے, یہاں کے افسر ہیں, آپ بھی سارے افسران ہیں. تو چلو آپ تین تین دن سے شروع کریں, تین دن جائیں, وقت لگا کے آئیں, ان شاء اللہ آپ اپنی زندگی میں پوری تبدیلی محسوس فرمائیں. میں چھ بر اعظم پھر کے آپ کو بتا رہا ہوں, چھ بر اعظم کے جنگلی ملکوں میں بھی گئی ہوں کہ جہاں آج بھی 4000 سال پرانی زندگی ہے. جبوتی بھی گیا ہوں, اور امریکہ جیسے اور آسٹریلیا جیسے جو ایڈوانس ملک ہے وہاں بھی گیا ہوں. اس تبلیغ کے کام میں افریقہ کے جنگلوں میں بھی لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کا سبب اللہ نے اس کو بنایا ہے, اور امریکہ برطانیہ جیسے ملکوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. 1982 میں کئی دفعہ گیا تھا 40 دن کے لیے. تو وہاں کے جو مسلمان تھے نا, وہ کہتے تھے کہ یہاں کے گورے کہتے ہیں کہ تیسری نسل ہماری ہے, جو مرضی کرنا ہے کر لو, تیسری جنریشن ہماری ہے. تو میں پھر اس کے بعد کئی دفعہ گیا, اب آخری دفعہ آ گیا ہوں پچھلے مہینے. تو وہ جو تیسری نسل کا دعویٰ کرتے تھے نا ہماری ہے, جہاں میرا جان ہوتا تھا تو مسجد ایسے بھری ہوتی تھی کھچا کھچ کے کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہوتی, اور وہ تیسری نسل ساری کی ساری اس میں موجود ہوتی تھی, اور ان کو داڑیاں اور سر پہ ٹوپیاں اور ان کی نمازیں. اور مجھے ہر شہر میں ایک بہت بڑا ادب نظر آیا پردہ دار خواتین کا, کہ سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی پورا برقع, جیسے پاکستان کے کسی چھوٹے سے شہر میں ایک عورت پردے کے ساتھ چلتی ہے. میں نے لندن میں دیکھا, برمنگھم میں دیکھا, اور اس کا لین میں دیکھا, دنڈی میں دیکھا, حاجی دن 10-12 شہروں میں گیا. ہر جگہ مجھے اسلامی معاشرہ کی زندہ ہوتی نظر آئی. اور اس سے کم نہیں پہلے جبوتی کا جنگل, جہاں تین کی چھت اور تین کی دیوار ہے, 24 گھنٹے میں ایک وقت روٹی کھاتے ہیں, اور 51 سینٹیگریڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے, اور تین کی چھت اور تین کی دیواروں میں رہتے ہیں, اور ان کی ایک میٹر ایک چھوٹی سی شرٹ ان کا لباس ہوتا ہے, اور وہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ناشتہ کیا ہوتا ہے, اور 10 بجے کیا ہوتا ہے, لنچ کیا ہوتا ہے. تو 24 گھنٹے میں وہ بیٹھا. ہمارے ایک ساتھی نے ایک تو دعوت ہی کھانا کھاؤ گے, جناب کل کو کھایا تھا گھر خیال, تم تو ہر وقت کھاتے رہتے ہو, تم لوگ تو ہر وقت کھاتے رہتے ہو. ایسے لوگ بھی تبلیغ میں نکل کر اللہ کا فضل سے ہدایت پا رہے ہیں. انہیں سارے نموں نے دیکھ کے آپ کو بتاؤ, وہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی گیا ہوں اور امریکہ کی روشنی میں بھی گیا ہوں. ہر جگہ اللہ نے اس مبارک قوم کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. آپ سارے بھائی بھی نیت کرو, اس کے لیے وقت نکالو, نمازوں کا انتظام چلاؤ, سچائی کو شعار بناؤ, اور لوگوں کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھو. تو لوگ اب جائیں گے کہ آج کا ایسے جائے گا ستارہ عروج پر, تو ساری دنیا کی رکاوٹوں کو چیرتا ہوا توڑتا ہوا. یہ غیر ہی ذائقہ ہے جو لوگوں کی دعائیں زائد بنے گی عرش تک پہنچا دے. تو سارے بھائی نیت کرتے نا, نیت تو کرو, اپنی طور بدلو, اخبار بدلو, عادت بدلو. جب کبھی ہو جائے قدم اکھڑ جائے, پھٹک جائے, اٹک جائے, پھر اللہ کی معافی مانگو, پھر توفیق مانگو, پھر چل کرو. ہمارا کام تو غلطیاں کرنی ہے, پھر اس سے بیٹھ کے آنسو بہانا ہے اور اللہ کا کام معاف کرنا ہے. شیطان نے کہا تھا تم مجھے نکالا پھر اس سارے بندوں کو مرح کر دوں گا. اللہ نے کہا تھا جب تک معافی مانگے گا میں معاف کرتا رہوں گا, جب تک معافی مانگ کریں گے میں معاف کرتا رہوں گا. تو بڑی بہت بڑی سرکار ہے, اس کو اس سے کوئی بار نہیں ہے کہ تم نے سو دفعہ توبہ توڑی, اب کیا مانگ لاکھ دفعہ توڑے پر کرو صحیح. یہ بہت بڑی خوبصورت بات ان استقال من عقل پر, یہ رات ٹوٹ جائے تو اس کو ہم جوڑ لگا دیں گے, پھر اس پر وہ ویلڈ کر کے اس کو ہم رنگ بھی کر لیں گے. لیکن اب اس کو یوں دیکھیں گے نا تو نظر آئے گا یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا ہے, یہ ٹوٹا ہوا. اور انس کے قال یعنی عقل کا لگا مطلب یہ ہے کہ جب تم توبہ توڑ کے آؤ گے نا ایک دفعہ, دو دفعہ, ہزار دفعہ, لاکھ دفعہ, کروڑ دفعہ, میں تو توبہ توڑنے کو شہ نہیں دے رہا ہوں, اللہ کی رحمت بتا رہا ہوں. کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسی توبہ کا کیا فائدہ, وہ بتا رہا ہوں کہ میرا اللہ کہتا ہے جب تم توبہ توڑ کے آؤ گے نا وہ ایک دفعہ ٹوٹی ہوگی لاکھ دفعہ, میں ہر دفعہ اس سے ایسے جوڑ کے واپس کروں گا کہ کوئی نہیں دیکھ سکے گا کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے, جڑی ہوئی ہے, کہ سلامت ہے, کہیں تمہیں نشان بھی نظر نہیں آئے گا. آئے دیکھو یہ ایسے ٹوٹ گئی ہے, ایسا پینٹ کروں گا اپنی رحمت کا کہ اگر وہ دس کروڑ جگہ سے بھی ٹوٹی ہوگی تو فرشتے بھی کہیں گے نہیں سلامت ہے, کہیں سے نہیں ٹوٹی ہوئی. یہ میرے اللہ کا یک طرفہ کرم ہے اس امت کے ساتھ, اللہ اس کے محبوب کی دعاؤں کے پسند. تو سارے بھائی اس کی نیت کرو, ارادے کرو, سب لوگوں میں وقت بھی دو, آنے والوں کی خدمت کرو, غلطی ہو جائے توبہ کرو, اپنی اولاد کو بھی اس پر اٹھاؤ تو بچے رازق اللہ ہے. ہم تمہیں اس کے سپرد کرتے ہیں, جس کو سپرد کر دیا جائے تو کبھی حاصل نہیں ہوتا. ان کو اس پر لاؤ کہ رازق اللہ ہے, رزق اللہ دے گا, کسی پہ ظلم نہ کرنا, کسی پہ زیادتی نہ کرنا, رازق اللہ ہے. ہمارے ذمہ داروں میں آپ کو پتا ہے بہت ظلم چلتا ہے, آپ یقین مانیں, کیونکہ میں اسی مطلب معاشرے کا فرد ہوں. جو ظلم کرتے ہیں وہ ایسے مٹ جاتے ہیں, ایسے مٹ جاتے ہیں. سینکڑوں ایکڑ کے مالک ان کی اولادیں ایک مرلے کی مالک بھی نہیں رہتے, ہزاروں ایکڑ بنا کے چھوڑ کے جانے والوں کی اولادوں کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہوتا. ہاں تو آنکھوں سے دیکھو ظلم نہیں سمجھ سکتے. تو سارے گھر نیت تو کر دیں گے, پچھلے پر توبہ بھی کر دیں ان شاء اللہ, ٹھیک ہے نا؟ پھر گروش بھی پڑ دعا کرو, اگر اللہ توفیق دے مگر تبلیغ میں مر ضرور لگانا. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصل علی محمد کما انت اہلہ, وصل بنا ما انت اہلہ, انت اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تیرے ضعیف کمزور حقیر بندے ہیں, تو کریم رحمان رحیم ذات ہے, ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما لیں. یا اللہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کرتا ہے, یا اللہ تو یہ ہمارے پر ہمیشہ کے لیے بند فرما دے, اور تو رمضان میں جنت کے دروازے کھولتا ہے, یا اللہ تو ہمیشہ کے لیے ہم پر جنت کے دروازوں کو کھول دے. اگر مولا آج تک ہم نے جو تجھے تیری نافرمانی کی, تیرے حکموں کو توڑا, تیرے نبی کے طریقوں کو توڑا, وہ ہمارا سب کچھ معاف فرما دے. اور یا اللہ آئندہ کے لیے ان سارے بھائیوں کو ہم سب کو اپنی مرضی پر چلنے والا بنا, ان کے قلم کو یا اللہ انصاف کا عدل کا نور عطا فرما, ان کے قلم کو یا اللہ آخرت میں ترازو میں بہت بڑا وزن عطا فرما, ان کے قلم کو یا اللہ لوگوں کی راحت کا ذریعہ بنا, ان کی خدمات کو یا اللہ لوگوں کی راحت کا ذریعہ بنا, ان کے عہدوں کو میرے مولا ان کے لیے جنت کا ذریعہ بنا. یا اللہ جو لوگوں کے لیے راحت کا سبب بنی اس کے ان یا اللہ صدقہ عطا فرما, لوگوں کے لیے پریشانی نہ بنے یا اللہ سے ان بھائیوں کو پیچھے ہٹا. میرے مولا ساری دنیا میں ظالم کا ہاتھ بہت لمبا ہو گیا ہے اور مظلوم پس 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 کے میرے مولا اب اس کی تو فریادیں بھی دم توڑ گئی ہیں, حصیاں بھی ختم ہو گئی ہیں. اے مالک ملک اللہ تم ہر دور میں کفر کو تو مہلت دی ہے پر ظالم کو بڑی تھوڑی مہلت دی ہے, تو آج کے دور کے ظالموں کی بھی اللہ درست فرما. میرے مالک تم ہر زمانے کے فرعونوں کو عبرت کا نشان بنایا تو ہمارے زمانے کے فرعونوں کو بھی عبرت کا نشان بنا. تم ہر دور کے نمرودوں کو قارونوں کو شدادوں کو میرے مولا عبرت کا نشان بنایا. یا اللہ تو ہمارے زمانے کے قارون اور نمرود اور شداد اور فرعون جو بھر گئے ہیں جن سے دھرتی بھر گئی ہے ان کو بھی تو عبرت کا نشان بنا دے. یا اللہ تو آج کا باطل اپنی طاقت میں خدائی کے دعوے تک پہنچ چکا ہے تو ان کو دکھا دے کہ آج بھی ملک تیرا ہے, حکومت تیری ہے, طاقت تیری ہے, اقتدار تیرا ہے. تو اس کے نمونے دکھا دے جن گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے روٹ گیا اور ہمارا نصیب بھی ہم سے روٹ گیا اور اس امت پر آنے والی رات کو دو صدیاں مکمل ہو گئی. ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے اور تو ہم سے خوش ہو جا, تو ہم سے راضی ہو جا. تمہیں بدر میں ہمیں تمہیں رمضان میں ہمیں بدر دکھایا, تم رمضان میں فتح مکہ دکھایا, تم رمضان میں تارک بن زیاد کو انگریز کو یا اللہ جھنڈے لہراتا ہمیں دکھایا. یہ رمضان امت کی یا اللہ کامیابیوں کا مہینہ بنا دے. اس رمضان میں اپنی رحمت سے فیصلے فرما دے, اپنے غصے اور غضب سے فیصلے واپس لے لے. اللہ یہ جتنے دانے میں ہاتھ اٹھائیں گے جتنے بھی احباب شریف ہیں مرد عورت جن جن کے دلوں میں جو یا اللہ خواہشات ہیں ضروریات ہیں اپنے فضل و احسان سے پوری فرما, اپنے غیر سے اس کو سہل فرما آسان فرما. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, ہم دنیا سے جو اپنی محنت کر سکتے ہیں آخرت کو ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے, ہمارے بادشاہوں کو رحم دل کر دے. اور یا اللہ ہمارے قاضیوں کو عادل بنا دے, ہمارے افسران کو خدمت گزار بنا دے, ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے, ہمارے غریبوں کو خودکار بنا دے. میرے مالک ہمارے نوجوانوں میں عفت پاکدامی, نوجوان بچے بچیوں میں عفت اور پاکدامی کو زندہ فرما دے. نافرمانی کی جو ہوا چلی ہے, آوازی بے پردگی کی جو ہوا چلی ہے, ہمارا یا اللہ ختم ہو چکا ہے. ہم اس سے نہ بدل سکتے ہیں نہ اس سے لڑ سکتے ہیں, سوائے بے بسی کے آنسوؤں کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میرے مولا آج کے باطل نے ہماری نوجوان نسل کو آوارہ گردی پہ لگا دیا ہے, تم انہیں دوبارہ قرآن کے راستے پر لگا دو, اپنے راستے پر لگا دو. آج کی نوجوان نسل ماں باپ کے سینے میں کانٹا بن کے چھپ گئی ہے. یا اللہ تو آج کی نوجوان نسل کو ماں باپ کے لیے خدمت گزار بنا دو, رحمت بنا دو, راحت بنا دو, ٹھنڈک بنا دو, سب کا جاریہ بنا دو. یا اللہ جتنے بھائی میں بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے, وہ کسی پریشانی میں ان کی پریشانیاں دور فرما دے, اور دنیا سے جاتے ہوئے ایمان کا خاتمہ فرما, قدر کے اندھیروں کو دور فرما. میدان معاشر میں ان کو یا اللہ ان اپنے عہدوں میں ایسی ایسی صلاحیتیں دے کہ وہ میدان معاشر کی گرمی سے بچ کر پورے عرش کے سائے کے نیچے عادل لوگوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں, ان کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرما. اور ہمیں بھی میرے مولا عدل گرم کے پسائل, ہمیں بھی تو اپنے عرش کا سایہ نقصی فرما اور اپنے محبوب کے حیض کو پانی عطا فرما. یا اللہ جن بھائیوں نے روزے رکھے ہیں قبول فرما لے, جو ابھی تک غفلت میں ہیں ان کو پیدا کی توفیق دے کر ان کو بھی رکھنے والا بنا دے, جو تیرے گھر پہنچے ہیں عمرے کرنے ان کو عمرے طواف قبول فرما لے, جو اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کو اعتکاف قبول فرما لے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما, ہر شر سے بچا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار, وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.
نو سات 10 اکتوبر سن 2006 حضرت مولانا طارق جلیل صاحب بمقام انکم ٹیکس آفس میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے انکم ٹیکس. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور شروع ملنے کا پتہ نو فرما لو. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بل مقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6378